السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہم آخری دور کی امتی ہیں، اس دور کے ہیں جب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اپنے بڑھاپے کے سارے خد و خال، علامات، سمٹمز، وہ ساری زہر ہو چکی ہیں اور مزید زہر ہو رہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی آمد کی جو بھی علامات ظاہر ہوئی تھی، ہونی تھی، ہوں گی، اور احادیث میں جس کا تذکرہ واضح موجود ہے، وہ ساری ہو چکی ہیں، کچھ باقی ہیں. ہم امت کے اس طبقے میں آئے ہیں جو آخری طبقہ ہے. اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، پوری انسانیت، پوری امت، پورے عالم کے سارے انسان، وہ چاہے امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے. امت دعوت وہ ہے جنہوں نے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے اجاب و قبول کر لیا کہ ہم اسلام لے آئے اور مدینے والے کو اپنا نبی آخر الزمان مان لیا اور ختم نبوت میں ہمارا یقین ہو گیا. چاہے وہ امت دعوت ہے یا امت اجابت، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو آخری میں دور میں آئے ہیں، آخری دور میں آئے. ہم آخری دور کے لوگ ہیں. لیکن اس میں ایک خوشخبری ہمارے لیے بڑی زبردست ہے. ایک میرے آقا تشریف فرما تھے، ساری کائنات کے سردار حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بھائیوں کو میرے سلام کہنا. تو حدیث کا مفہوم ہے، آل رسول بیٹھے تھے، اصحاب رسول بیٹھے تھے میرے آقا کی کچہری میں، حضوری میں، بارگاہ میں. تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. جبریل، وحی، حضور کے دور کی وہ ساری برکتیں جو کہ مدینے کی برکتیں تھیں، وہ ساری نہیں دیکھی، سب کچھ نہیں دیکھا، پر بن دیکھے مجھ پہ ایمان لیا، ان کو میرا سلام کہنا. آپ تو وہ ہیں جو حضور نے آپ کو بھائی کہا، اور آپ تو وہ ہیں امت کے آخری طبقہ، امت کی آخری حصہ جس کو میرے حضور نے سلام فرمایا. کیسے مبارک ہے. اور پھر ایک اور بات فرمائی کہ اگر وہ لوگ 10% بھی دین پر عمل کر لیں گے، وہ ایسے ہوگا جیسے تمہارے 100% کے برابر. کیوں؟ وہ فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، انوکھے فتنے سر اٹھائیں گے، بظاہر توحید ہوگی، توحید کے نام پہ اکابر سے اعتماد ہٹ جائے گا، حضور کے شاگردوں سے اعتماد ہٹا دیا جائے گا، حضور کے ساتھیوں سے، بڑی بڑی ہستیوں سے، توحید کے نام پہ. اور اس کے علاوہ اور انوکھے فتنے ایسے وجود میں آئیں گے، ایسے وجود میں آئیں گے کہ عقل انسانی سمجھنے اور بے چین ہوگی کہ یہ کیا ہے. اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حقیقت بن کے سامنے آئے، اصل بن کے سامنے آئے، لیکن اصل میں وہ اصل نہ ہو، اور سمجھ آئے کہ ساری توحید اسی میں ہے. اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو رب کی ربوبیت اور الوہیت سے میں نے انکار کر دیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو مشرک بن جاؤں گا. سارا کچھ اس میں نظر آئے گا، لیکن وہ بنیادی طور پہ فتنہ ہوگا. اور اس امت کے آخری فتنوں میں جو فتنے کھڑے ہوں گے وہ فتنہ ہوگا. ہم امت کے آخری لوگ ہیں، ہمیں جگہ جگہ فتنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سمجھ بھی آئے گا فتنہ کیا ہے. تو ایسے دور میں جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جو شخص جتنا زیادہ خبیث ہوگا اتنا زیادہ عزیز ہوگا، لوگ اس کو اتنا زیادہ معزز، محترم، مکرم، محتشم، دی موسٹ ریسپیکٹیبل، نہایت قابل احترام. یہ فتنوں کا دور ہوگا، اور اس فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ عالم کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ انسانیت کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ امت کی حفاظت اور اپنی نسلوں کی حفاظت. اپنی نسلوں کے لیے بڑی بڑی ہستیاں فکر مند رہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جن سے اللہ نے کعبہ بنوایا، سوالات 140,000، اس سے کم و بیش انبیاء تشریف لائے، لیکن انتخاب ابراہیم کا ہوا. سوچیں تو سے، ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور جو ممبر بنایا تھا نا میرے حضور کا، وہ بھی ایک شخص ابراہیم تھا، اور جس لکڑی سے بنایا تھا، طرفہ وہ لکڑی ہے، وہ میں اس لکڑی کا بنا ہوا ممبر لایا ہوں. ایک وہاں کے ایک محقق ہیں، بہت بڑے بہت بڑے، انہوں نے اس لکڑی کو تلاش کیا جس لکڑی سے میرے آقا کا ممبر مبارک بنا تھا، اس لکڑی کو تلاش کیا، پھر اس لکڑی سے ویسا چھوٹا سا ممبر بنایا. انشاءاللہ اس ازبکستان کے اس سفر کے بعد انشاءاللہ وہ میں آپ کو اس کو زیارت کراؤں گا. اور پھر اس کی کلمیں مجھے ملی، لکھنے والی کلمیں، اسی لکڑی کی کلمیں ملی. اب وہ کلمیں ہیں 3, 4, 5, 6. اب میں کس کو دوں گا؟ وہ میں لے آؤں گا، فیصلہ آپ کر لیں کس کے حصے اور مقدر میں آتی ہے. ممبر نہیں دوں گا، کلمیں دوں گا، اسی لکڑی کی بنی ہوئی، جس لکڑی کے اوپر میرے آقا کا وجود اطہر سمایا تھا، اور جس ممبر میں میرے مدینے والے نے قیام فرمایا تھا، کیونکہ کھجور کا تنا تھا. پھر مجمع زیادہ ہو گیا، جب مجمع زیادہ ہوا تو ایک ممبر حضور نے فرمایا، مشورہ ہوا، تو حضور نے مجمع سے پوچھا، ہاں بھائی ممبر کون بنائے گا؟ ایک شخص نے کہا میں بناؤں گا. اچھا بھائی اور کون بنائے گا؟ ایک نے کہا میں بناؤں گا. ایک شخص نے کہا کون بنائے گا؟ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا. کہا تیرا نام؟ کہا میرا نام ابراہیم ہے. تو اس نے کہا جو انشاءاللہ میں بناؤں گا، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بننا ممبر. اس نے جس لکڑی کا انتخاب کیا، طرفہ وہ جو لکڑی ہے، وہ لکڑی ساری کی ساری اس کا ممبر، اور اسی شکل کا. ایک تو میں اس کی آپ کو زیارت کراؤں گا، اور اس کی کلمے ہیں، کلمے ہیں، اور اس کے کلموں کے لیے مجھے جس شخص نے یہ کلمے ہدیہ دی ہیں، میں نے قیمتاً نہیں لی، ہدیہ دی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے اگر کوئی بندہ لکھے تو اس کی 7 نسلوں کی تقدیروں میں کیا لکھا جاتا ہے. عجیب فضائل بتائیں مجھے اس کے، اس لکڑی میں، کیونکہ میرے آقا کی قدم مبارک کی نسبت، جسم اطہر کی نسبت اس لکڑی سے لگ گئی ہے. حضور کے قدم مبارک لگے، حضور کا جسم لگا، اور ہمارا عقیدہ ہے جہاں میرے حضور کا جسم اطہر آج بھی سو رہا ہے، ہم سویا ہوا کہتے ہیں، مویا ہوا نہیں کہتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا، ہم سویا ہوا کہتے ہیں، مویا ہوا، مرا ہوا نہیں کہتے. آج بھی جہاں میرے آقا کا جسم اتھر سو رہا ہے، ساری کائنات کے آسمان زمین ساری کائنات حتیٰ کہ عرش اور کرسی سے زیادہ قیمتی، تو اس جسم اطہر کو ممبر نے چھوا، اس لکڑی نے چھوا، وہ کیا کمال چیز ہوگی، اور کیا برکت والی اور کیا سعادت اور رحمت والی اور خیر والی اس چیز ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں انوکھے فتنے سر اٹھائیں گے، اور انسان کو اچھے خاصے انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں فتنوں میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں، بالکل سمجھ نہیں آئے گی، بالکل سمجھ نہیں آئے گی. ہاں جو کسی اللہ والے سے جڑ گیا، یا کوئی اللہ والا نہیں ملا، کوئی اللہ والے کا مجھ جیسا غلام ملا، جڑ گیا، یا آپ تسبیحانے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ایک چیز محسوس کریں، زندگی کا وہ حصہ جب تسبیحانے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ کہ چند ماہ ہوئے، چند سال ہوئے جڑے ہوئے، اس شعور اور اس شعور کا آپ موازنہ کریں، اس حصے کے زندگی کے حصے کا اور اس زندگی کے حصے کا موازنہ کریں. پہلے سوچیں کیا تھی اب کیا ہیں، پہلے پسند کیا تھی اب کیا ہے، پہلے جذبے کیا تھے اب کیا ہیں، پہلے زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا اب کیا ہے، اور پہلے فیصلے کیا کیے تھے. یہ فکرہ میرا غور سے سنیے گا کہ میں زندگی ایسے گزاروں گا، آج کسی طاقت نے ان فیصلوں کو بدلنے پہ مجبور کیا ہے. یہ تسبیح خانے کی کھلی کرامت ہے جو شان کریمی کے صدقے ہوئی. آپ خود سوچیں کہ پہلے کیا تھے اب کیا ہیں، پہلے فیصلے کیا تھے اب کیا ہیں، پہلے جذبے کیا تھے اب کیا ہیں، پہلے زندگی کیا تھی اب کیا ہے، اس کو سوچیں اور اس پہ توجہ کریں. فتنوں کا دور ہے، اور فتنے ایسے ہوں گے جو آخرت کو برباد کر دیں گے، زندگی کو برباد کر دیں گے، دنیا کو برباد کر دیں گے، انسان کے ایمان کو لے ڈوبیں گے، اور انسان کی زندگی کے اندر کے دل کی دنیا ویران ہو جائے گی. خوبصورت ٹائٹل ہوں گے، خوبصورت عنوانات ہوں گے، خوبصورت تعبیر اور تشریح ہوگی، لاجواب چہرے ہوں گے، لیکن فتنے ہوں گے، فتنے. یہ میں آپ کو بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. وہ اہم چیز اس لیے ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا آج اگر دل میں تو نے اپنے نور معرفت اور نور محمد دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولا پھر کل وہ دن میرے پاس نہ آ جائے، وہ لمحے وہ گھڑیاں نہ آئیں کہ میں اس دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہوں، لوگ کہیں کلمہ شہادت میرے جنازے کو کندھا دیے ہوئے، اور میرے دل سے کلمہ شہادت کب کا نکل چکا ہو. ہاں میرے منہ سے ایسا بول بولا جائے، میرے دل سے کوئی ایسی کیفیت نکلے، میرے اندر سے کوئی ایسی بات ہو جائے، یا میں کوئی ایسی زندگی کی ترتیب سے جڑ جاؤں، یا کوئی فتنہ میرے ساتھ لگ جائے اور میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اور ایسا مبتلا ہوں کہ میں کسی کام کا نہ رہوں، اور ایسا مبتلا ہوں کہ میرا سب کچھ ختم ہو جائے، میرا تن، میرا من، میرا سب کچھ ختم ہو جائے، اور میں بظاہر اپنے آپ کو بہت عظیم انسان سمجھتا رہا. فتنوں پہ نظر رکھنی ہے، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی فتنوں پہ کیا فتنے ہیں کیا نہیں ہیں، جس کی میں مثال ایک دیتا ہوں، آپ کو میری بات یقیناً سمجھ آئے گی. ایک مثال دیتا ہوں، خون کے قطرے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ہیموگلوبین، ڈینگی، ایچ بی، ڈبلو بی سیز، آر بی سیز، سرخ ذرات، سفید ذرات، خون کے کتنے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر واحد حل کیا ہوگا اس کا؟ اس کا واحد حل یہ ہے، اس کا واحد حل آپ کسی لیبارٹری والے سے رابطہ کریں گے جس کے پاس خوردبین ہوگی، وہ خوردبین سے آپ کو دیکھے گا اور آپ کو دکھائے گا، دیکھو وہ چیز ہے، یہ سرخ ذرات ہیں، یہ سفید ذرات ہیں، یہ ہیموگلوبین ایچ بی ہے، ये प्लाज्मा है, ये फला है, ये फना है, ठीक है, समझ आएगी। मैंने चूंकि लिबार्ट्री में कुछ वक्त गुजारा है, ये मेरे मुशाहदे में चीजें आई हैं। ये देखिए, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, खुर्दबीन में समझ आती हैं। आम आंख नहीं देख सकती। और अगर आप कहते हैं कि फितनों का मुकाबला कैसे करूं, फिर किसी की देखी आंख पे एतबार कर। और तस्बीखाना जो देखी आंखों के तस्करे कर रहा पर उस पर चुप करके लगा रहे, तो हो किसी भी हाल में मौला से लव लगाए जा। किसी की देखी आंख पे यकीन कर, जो खुर्दबीन की देखी आंख है उस पर यकीन कर ले। खुर्दबीन की देखी आंख है उस पर यकीन कर ले। और मेरे कमली वाले की देखी आंख से बड़ी देखी आंख कोई नहीं होती। जहां हमारा हजवेरी मोहल्ला, इसके साथ एक खानपुर नहर के साथ एक गांव है बुद्धू, बुद्धू वाला। गुमान ही नहीं था कि यहां अल्लाह पाक हजवेरी माल का निजाम बनाएगा। कोई आश्चर्य, 25-28 साल हो गए होंगे। मेरा वहां जाना हुआ, कुछ और अहबाब भी थे। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि पीर जी, मेरा एक भाई था वो मर गया। उसने अपनी शुस्ता पंजाबी में कहा, मर गया, चोरी चोरी भी कर लेता सी, चोरी चोरी भी कर लेता था। अच्छा, वेख के दसो, वो जन्नत चाहिए जहन्नम में चाहिए? क्योंकि पीरां का साइया तो रब चाहिए, साइया तो रब चाहिए। अब मैंने कहा इसको जवाब क्या दूं? मैंने कहा एक मेरा देखा है, एक कमली वाले का देखा है, कौन सा बताऊं? और मेरा देखा क्या है, मुझे तो कश्फ नहीं होता, मुझे इसका इतराफ भी है और हकीकत भी है। मैं कहा एक है कमली वाले का देखा, कमली वाले ने जो देखा वो बता दो। सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं कबर अमल का संदूक है, या जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। और अमल का संदूक है, जो अमल दोगे उसमें से वही निकालोगे, संदूक में जो रखोगे वही निकालोगे। मैंने कहा दो अमल होगा, उसको मेरी बात समझ आ गई। मुझे कहने लगा पर क्या करूं? मैंने कहा सबसे पहले हकदार ढूंढ जिनकी उसने चोरियां की थी, उनकी वो चोरियां उन्हें लौटा, क्योंकि हकूकुल इबाद तौबा से माफ नहीं होते, हकूकुल्लाह तौबा से माफ हो जाते। ये जहन में रखिए, हकूकुल इबाद तौबा से माफ नहीं होते। किसी का माल खा के, जमीन खा के, उसकी दुकान, उसका चीजें, उसका रिस्क खा के, खयानत करके कहें मैं अल्लाह मेरी तौबा है। इसलिए बहुत कम लोग होंगे तनख्वाह वाले जिनकी तनख्वाहों में बरकत होगी, किस्मत वाला होगा, क्योंकि वो जिस वक्त की, जिस मुआवजे की, जिस चीज की तनख्वाह लेता है उसमें 100% अमानतदारी नहीं कर पाता। करने वाले करते हैं, जो करते हैं उन्हें बरकत भी होती है। तो फितने का दौर है, और फितने के दौर में हमें जिंदगी में कुछ सोच समझ के चलना हो। और अगर समझ ना आए तो फिर किसी देखी आंख पे एतबार करना होगा। अब मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूं, हयातो साहबा जिल्द सोम सफा नंबर 552। इसमें मैं एक चीज सुनाता हूं, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत जलील कतर साहबी मेरे आका के गुलाम हैं, उनकी नसीहतें हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। वो ये हैं, माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माज बिन जबल وہ روایت کہاں ہے جو فتنوں والی؟ بھائی وہ تو تم نے مجھے ڈھونڈ کی نہیں دی. میں نے کہا تھا نشانی لگا کے لانا. یہ تو عورتوں والی ہے, تو عورتیں چیخنا چلانا شروع کر دیں گی کون سی روایت لے آئے. یہ تو ابھی نہیں ہے, ابھی ہاضمے کے پہلے گولی دوں گا پھر یہ عورتوں والی روایت بیان کروں گا. کوئی ہضم ڈکار تو آئے. وہ کہاں گیا فتنوں والا؟ جب تمہارے اوپر فتنے آئے تو دعاؤں میں لگ جانا. وہ ہم نے پڑھا تھا, وہ ڈھونڈ کے دو مجھے. عورتوں والا لے آیا. عورتوں کا ایک چیپٹر ہے, میں نے پڑھا تو یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن وہ ابھی نہیں, کیونکہ بعض چیزیں بہت عرصہ کہتے کہتے گولی دیتے دیتے پھر اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. اچانک ایک دم لٹھ مار سلسلہ میرا نہیں ہوتا, ایسے لٹھ مار سلسلہ یا ادھر یا ادھر, بلوچ یا کھا مارے یا چا مارے, نا یہ نہیں ہے. فتنوں کے دور میں ایک چیز سناتا ہوں آپ, میں آپ کے لیے بہت سے تحفے لایا ہوں. میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک خط سناؤں گا, یاد ہے, جو کہ مجھے مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے دیا. خط سنیں, اور یہ خط آپ کو بہت سے فتنوں کی نشاندہی کرے گا. یہ خط میں ایسے نہیں لایا, بشمار خطوط آتے ہیں, خطوط کے ڈھیر ہوتے ہیں میرے پاس, لیکن کچھ خط ایسے ہوتے ہیں جو میرے اندر کو اپیل کرتے ہیں, اندر لگتے ہیں. کچھ خط ایسے ہوتے ہیں. محترم حکیم صاحب, میں تقریباً 5 سالوں سے آپ کے ساتھ بیٹھ ہوں. میری زندگی بظاہر خوشحال تھی اور گزر رہی تھی, بس پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے, بس پتا تھا کہ نماز پڑھنی اور قرآن پڑھنا ہے. ایک چبھن اور خلج تھی, یہ کیوں کرنا ہے؟ نماز کے وقت نماز پڑھ لی اور شادی بیاہ میں گانا بجانا بھی کر لیا اور تمام فیشن اور رواج بھی کر لیا. وہ خلش ایک انگارا بن رہا تھا, میں کون سے دین پر ہوں, شادی بیاہ والے دین پہ یا نماز تسبیح والے دین پہ, کون سے دین پہ؟ مولانا محمد احمد صاحب کو اسپیشل بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں, رحمت اللہ علیہ, ابھی فوت ہوئے پچھلے سال. ایک صاحب آئے ہیں بہت بڑے مذاہب کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے کئی مذہب اب تک تبدیل کر لیے ہیں, کئی کسی مذہب میں سکون نہیں آیا, اب اسلام تبدیل کیے ہے اور پاکستان میں اسلام سیکھنے آئے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ رہیں. عجیب و غریب سوال کرتے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. تو ان کو بھیج دیا گیا کوئٹہ میں. اب یہ ایک مسجد میں ان کا جانا ہوا, وہ مسجد تھی اوپر مارکیٹ کے اوپر اور بازار سامنے بازار تھا. اب یہ دن رات ان کو دین سکھاتے اور وہ انوکھے سوال کرتا. اب ایک سوال اس نے کیا, ایک دفعہ کہنے لگا, مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دین ایک نہیں ہے, دو ہیں. کیا مطلب؟ کہا آج ایک وہ بازار والا دین ہے, ایک کتاب والا دین ہے, بتاؤ سچا دین کون سا ہے؟ بازار میں معاملات میں لین دین میں خرابی, ننگے منہ پہ پردہ عورتیں, کھلا لباس, کھلے گلے کھلے بال, کھلی زندگی, اور خیانت, جھوٹ وغیرہ. ایک وہ بازار میں ہے, وہ بھی تو مسلمان ہے. کہا ہاں مسلمان ہے. تو ہاں مسلمان جو کرتا ہے وہ دین کے مطابق کرتا ہے, تو ایک وہ بازار والا دین ہے اور ایک یہ دین ہے جو آپ ہمیں سناتے ہیں, تو ان میں کون سا دین سچا ہے اور یہ کون سا دین ہے؟ اس میں وہ کیا دین ہے, یہ بھی دین ہے؟ تو شیخ فرمانے لگے یہ دونوں دین ہیں, وہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا ہم نے آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ آپ ہمارا دین سیکھو اور اپنے ملک چلے جاؤ, کیونکہ ہم انگریز کو دیکھ کے اپنی زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں. وہ جو بازار والا دین ہے وہ تمہارا ہے، یہ کتاب والا مسجد والا دین ہمارا ہے، بلایا اس لیے کہ ہمارا دین سیکھو. عقلی دلیل، بلایا اس لیے کہ ہمارا دین سیکھو. جب یہ ہمارا دین تم پیش کرو گے لوگ بھی اسی پہ آ جائیں گے. وہ بھی دین ہے، وہ تمہارا ہے، اور یہ دین ہے یہ ہمارا ہے، کیونکہ تم سے متاثر ہیں، اس لیے جو تم کرتے ہو وہ وہی کرتے ہیں. اب وہ کہنے لگے کہ مجھے خلش اور ایک انگارہ بن رہا تھا، میں کون سے دین پر ہوں؟ اللہ نے توضیح کیا، پر وقت آتا ہے تو اللہ نے تو منع کیا، پر وقت آتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں. گانا بند کیا، نماز پڑھ لی، نماز ختم ہوئی، پھر وہی کام. تو ان میں سے کون سا دین ہے؟ آج سے تقریباً 5 سال پہلے مجھے میری آنٹی نے 2 انمول خزانے دیے. میں نے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن 2 انمول خزانے کی کتاب سے آپ کا نام دیکھ کر گوگل پر ٹائپ کیا، آگے آپ کے درس آ گئے. بس میری زندگی میں جو خلش تھی، میں کون سے دین پر ہوں، مجھے جواب مل گیا. مجھے جواب مل گیا، میری سمجھ آئی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. مجھے پتا چلا کہ اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں، اس سے اپنی باتیں بھی منواتے ہیں اور اسے باتیں بھی کرتے ہیں. آیا ہے یہ 3 فکریں ذرا پھر غور سے سننا. یہ سوری خط کی جان ہے، سارے خط کی جان ہے. مکہ مکرمہ میں صاحب ملے، مسجد کے سامنے ہم نماز پڑھنے وہاں جاتے تھے. ایک دن ہم اس سے کہنے لگے کہ آخو طارق ابکری والے. میں نے جی جی. اس نے جا کے بیوی کو کہا، اوے ہم تو تلاش کر رہے تھے. ان کی بلڈنگ ہماری بلڈنگ آمنے سامنے تھی، وہ بھی حج کے گروپ میں انگلینڈ سے آئے تھے، ہم بھی حج کے گروپ میں گئے تھے. حج کے گروپ میں پھر ہماری اس خاتون کے میاں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو اس نے یہ خط جا کے دیا مجھے، لا کے دیا. اب 3 باتیں اس میں جان ہیں خط کی. سب سے پہلی، مجھے پتا چلا کہ اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں. دوسرا، اس سے باتیں بھی منواتے ہیں. ہاں. اور تیسرا، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں. آج تک پتا ہی کسی نے نہیں تھا. اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، اس سے باتیں بھی منواتے ہیں، اور اس کو راضی بھی کرتے ہیں. اب آگے سنیے خط. زندگی ایک کالی سڑک پر جو چل رہی تھی اور نہ جانے کب اندھے کنویں میں گر جاتی، آپ نے میری زندگی میں آ کر مجھے بچا لیا. آپ نے میری زندگی میں آ کر مجھے بچا لیا. میں ٹرک کے پیچھے بازو کا تھی، لفظ سنتا ہوں نہ لکھتا ہوں تو مجھے اپنے شیخ یاد آ جاتے ہیں. کسی مہربانی آ کے میری زندگی کیا لی، بس ٹرک کو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک غزل کہنے والے کی غزل ہے، ایک گانے والے کا بول ہے، اس میں جان ہے. ٹرکوں کے پیچھے یہ لفظ میں پڑھتا ہوں لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی مہربانی آ کے میری زندگی بچا لی، سجا لی، سنوار لی، جو بھی ہے. اور یہی انہوں نے کہا کہ آپ نے میری زندگی میں آ کر مجھے بچا لیا. حکیم جی، مجھے اللہ مل گیا. اور آپ نے مجھے اللہ سے ملوایا، اور میری زندگی کا مقصد کا مجھے پتہ چل گیا. مل گیا؟ نہیں ملا، چلو پھر آئندہ بیان کریں. آپ نے میری زندگی کا مقصد کا مجھے پتہ چلا. سورۃ قریش پڑھتے ہوئے پھر ڈھونڈو. آپ نے میری زندگی کا مقصد کا مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے ابھی عرض نہیں کیا، آپ خود اور میں بھی، آپ کو تسبیحانے کی نسبت چند ماہ پہلے ملی یا چند سال پہلے ملی، اس سے پہلے سوچیں، آپ سوچیں پہلی زندگی کا مقصد کیا تھا، ارادے کیا تھے، اندر کا سوز اور ساز کیا تھا، اندر کا درد کیا تھا، مقصد کیا تھا، کیا تھا اور کیسے تھا؟ مجھے اللہ مل گیا. آگے سنیں کیا لکھا ہے. آپ نے مجھے اللہ سے ملوایا اور مجھے زندگی کے مقصد کا پتہ چل گیا. سارا خاندان جانتا ہے میں آپ کے درس سنتی ہوں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. اور یہاں پاگل کہنے میں ایک حدیث بھی سنا دوں، آپ کو ہی مزہ آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. اور ذکر سے مراد سی صرف ذکر یہ نہیں، تسبیح والا، کملی والے کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتنا سمو اور کملی والے کی اداؤں میں اتنا کھو جاؤ اور میرے مدینے والے کے دن رات کو اپنے دن رات میں اتنا اتنا اتنا، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. مجھے لوگ آ کے مثالیں دیتے ہیں، ابھی خط چل رہا ہے میں بات کر رہا ہوں، ان لگے وہ کہتے ہیں ہمارا پیر بھی تو ہے، یہ تیرے پیر نے کیا کہ تجھے دن رات تصویروں پہ لگایا ہوا ہے، ہمارا پیر ہے. وہ کہتے ہیں جب میرا ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو نماز کس چیز کی بات ہے، نماز کیا. آج وہ میرے پاس صحافی آئے بیٹھے تھے، ہمارا نیچے وہ میرا پروگرام ہوتا ہے تو اس کی آواز کو کنٹرول کر رہے تھے، ساؤنڈ پروفنگ کر رہے تھے، وہ اسٹوڈیو جو کمرہ ہوتا ہے ریکارڈنگ والا، تو اس میں کچھ آوازیں آتی تھی. مجھ سے کہنے لگے آپ کے تسبیح خانے میں ایک چیز بڑی اچھی دیکھی ہے. ایک صاحب کہنے لگے انہوں کیا کہنے لگے آپ کے تسبیح خانے میں نماز پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا یہ کون سی چیز انوکھی ہے. کہنے لگے پیروں کے ہاں ساری محفل ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی، ہر محفل چل رہی ہوتی ہے، نماز کا کوئی احساس نہیں ہوتا. کہا آپ کے ہاں نماز کے اوقات میں نماز ہوتی ہے اور ذکر کے اوقات میں ذکر ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں. اللہ کا ذکر اتنا کر کے لوگ تجھے پاگل کہنے لگے. اور مجھے ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہنے لگے مجھے گھر والے پاگل کہتے ہیں. میں نے کیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ تھا، میں نے کہا نمبر کتنے لیے فلاں میں، کہنے اتنے لیے. میں نے کہا بہترین نمبر ہے. اور کیا کیا، میں نے کہا والدین کی خدمت اطاعت بہترین، اور ان کے والد بھی کہتے تھے فرما بردار ہے، نافرمان نہیں ہے، سارا کچھ. میں نے کہا پاگل کیوں کہتے ہیں. کہنے لگے آپ جو ذکر تسبیحات بتاتے ہیں، کسی مشکل میں دعاؤں میں لگ جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں یہ کر لو، اس بات پہ پاگل کہتے ہیں. میں کہ ادھر آ بھائی زندہ باد، تب کی دی تجھے. میں نے کہا تو نے ایک کملی والے کی ایک حدیث کو زندہ کر دیا. اور پھر میں نے اسے حدیث سنائی کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. میں نے کہا یہ اگر پاگل اس بات پہ کہتا ہے پھر چلتا جا. والدین کے احترام، ادب، محبت اور پیار میں کمی نہ کر. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ایک بات فرماتے ہیں، غور سے سنیے. جو ایسے کر کے بیٹھے ہیں انہیں نیند ضرور آئے گی، ایسے کر کے بیٹھے انہیں نیند ضرور آئے گی. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی ہمارا کام پورا ہو گیا، نیند اب تو نے آنا ہے تو آ جا، ہم نے اپنی پوری حالت بنا لی ہے. شیخ فرید فرماتے ہیں زندگی کے ابتدائی ایام میں جب میں اپنے مرشد سے سلوک کے منازل طے کر رہا تھا، روحانیت کے منازل طے کر رہا تھا، روحانیت کے منازل طے کر رہا تھا، تو میرے مرشد نے مجھے 3 سال زندگی کے ایسے دیے جس میں ساری ناگواریاں تھیں. 3 سال زندگی کے ایسے دیے کہ ساری ناگواریاں تھیں، 3 سال. اور وہ کیا دیا، فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے فلاں گاؤں میں چلا جا. اور وہ گاؤں والے کیا کرتے تھے، مندر میں بھی جاتے تھے، ان میں کوئی کوئی مسجد میں بھی جاتے تھے، اور ساتھ ہی اور سکھوں کا تھا وہ گردوارا، وہاں بھی جاتے تھے اور ہر شرک کے کام کرتے تھے، ہر بدعت کے کام کرتے تھے. دنیا کی ساری جہالتیں ان میں تھیں، خباستیں ان میں تھیں، چوریاں، دھوکے، سب کچھ ان میں تھا. اور شیخ فرمانے لگے جا کے نا 3 سال ان کو اللہ اللہ سکھا. قوم و جاہلوں ان کے اندر بھیج دیا کہ ان کو اللہ اللہ سکھا. فرمایا میں نے 3 سال جو وہ گزارے ہیں نا, مجھے اگر 30 سال غار میں مرشد فرماتے تو غار والے سکون والے تھے, غار والے سکون والے تھے جو 3 سال میں نے وہ گزارے ہیں. کہنے لگے بعد میں سمجھ آئی ان راہوں میں چلتے ہوئے ناگواریاں آئیں گی, کبھی گھر سے, کبھی دوستوں سے, کبھی ساتھ کام کرنے والوں سے ناگواری آئیں گی. یہ ناگواریاں تجھے سچی منزل کی سچی راہوں سے نہ ہٹائیں. یہ اصل میں سبق سکھانا تھا مرشد نے, یہ سبق سکھانا تھا کہ جو تو اس کام کو کر رہا یہ کیوں ہو رہا, تیری وجہ سے ہو رہا. ناگواریاں ساتھ چلنے والوں کے ذریعے سے آئیں, اور یہ ناگواریوں کو سہنا سکھانا تھا کہ ناگواریوں کے باوجود بھی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ مرشد میں نے آپ کو دور کیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے, یہ لوگ اپنا سارا ملبہ مجھ پہ ڈال دیتے تھے. نہ نہ, زندگی مقصد ہی نہیں کیا ہے, زندگی میں کام ایسی ہی چلتا ہے. اونٹ والے نے کہا نا کنویں والے کو, کنواں جب چلتا ہے, کنواں جب چلتا ہے بیلوں کے اوپر تو کھٹ ٹھک 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 کی آواز آتی ہے. وہ پرانے کنویں گئے ان کی آوازیں بھی گئیں, اس آواز آتی ہے. اس نے کہا اس کو بند کر آواز آتی ہے, میرا اونٹ ڈرتا ہے پانی نہیں پیتا. اس نے کہا بابا ٹھک ٹھک ہوگی تو گٹ گٹ ہوگی, ٹھک ٹھک بند ہو گئی تو گٹ گٹ بھی بند ہو جائے گی. یہ ٹھک ٹھک ہوگی تو پانی نکلے گا, جب پانی نکلے گا تو تیرے اونٹ کی گٹ گٹ ہوگی, اور یہ اگر چلے گی تو نظام اس کے ساتھ چلے گا. لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں لیکن میں دل ہی دل میں خوش ہوں. وہ کیا جانے میرے اندر جو انگارے بنتے جا رہے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اللہ پاک آپ کی نسلوں میں ولی پیدا کرے, آپ کی نسلوں کو تا قیامت خوشحال رکھے. آپ کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. میں رات میرا بیٹا میرے پاؤں کو تیل لگا رہا تھا, میں نے اس سے ایک بات کہی. میں نے کہا بیٹا تیرے باپ کے ساتھ صرف دو چیزیں ہیں, دو چیزیں. میرے پردادا نے, تیرے پردادا کے والد نے, اور ہماری نسلوں میں حج ہے, انہوں نے 1919 میں حج کیا تھا, اور میں اس حج میں 2019 کے حج میں بہت زیادہ اس بات کا مجھے احساس ہوا. کیا دعائیں مانگی ہوں گے, کیا گڑ گڑائے ہوں گے, اور 1919 کے اس حج میں کیا قربانیاں, کیا مجاہدہ. جب میرا وجود میرے والد کا وجود نہیں تھا, کیا دعائیں مانگی. پھر میرے پردادا نے, میرے دادا نے 1936 میں حج کیا, کیا دعائیں مانگی ہوں, کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں گے. تو میں نے کہا بیٹا تیرے باپ کے ساتھ بڑوں کی دعائیں, پھر اماں کی دعائیں میں نے بتائیں اپنی والدہ محترمہ کی. کبھی میں پیدا نہیں ہوا تھا کہ رات کی سردیوں میں بیٹھ کے صحن میں دعائیں مانگتی تھیں, وہ دعائیں میں نے بتائیں. میں نے کہا میرے ساتھ بڑوں کی دعائیں اور مرشد کی دعائیں, اور پھر کہا مجمع کی دعائیں ہیں, پوری دنیا کی دعائیں ہیں. میں نے کہا دیکھ ساری زندگی دعائیں لیتے رہنا, تیرے کام دعاؤں سے بنیں گے. ساری زندگی اپنے آپ کو دعاؤں کا محتاج بنائے رکھنا. آج بھی میں دعاؤں کا محتاج ہوں, آج بھی میں دعاؤں کا پیاسا ہوں, آج بھی میں دعاؤں کا منگتا ہوں, بھکاری ہوں. دعائیں ہماری زندگی کا حصہ اور ساتھی. تو یا کہا میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں نکلتی. میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتی, مختصر کر کے بتانا چاہتی ہوں. دو انمول خزانے کی برکت اور آپ کی دعاؤں سے حج کے عظیم سفر پر ہوں. کل فیس بک پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے اپنے ہوٹل سے باہر آئے تو پتہ چلا کہ آپ تو میرے ساتھ والے ہوٹل پہ ہیں. وہ ویڈیو دیکھی نا, اس ویڈیو سے پتہ چلا. مجھے پتہ ہے آپ ہر سال حج پر آتے ہیں, اور میں دعا کرتی تھی کاش کبھی ایسا ہو کہ میں آپ سے مل سکوں, جب آپ مدینہ منورہ آئے اور وہاں تھے تو آپ عزیزیہ میں مسجد میں آئے اور اس کے سامنے میرا ہوٹل ہے، خوشی سے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں کتنا خوش نصیب، آپ کے پرانے حج کے درس سن کر حج کیا، آپ کی کتاب حرمین میں نیکیوں کے پہاڑ نے بہت رہنمائی کی، بس میری آپ کے لیے دعائیں ہیں، ہمیشہ ایک بات ہی لکھتی رہتی ہوں، اللہ آپ کو میری زندگی دے دے، جو دکھی انسانیت آپ مدد کر رہے وہ کرتے رہیں، بہت سی باتیں ہیں پر آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ لندن، ایک نہیں، میں اگر کہوں کہ سینکڑوں تو نہ، میں حق ادا نہیں کروں گا، میں اگر کہوں ہزاروں تو نہیں، اگر میں لاکھوں کہوں تو یقیناً میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، مبالغہ بھی نہیں کروں گا، لاکھوں لوگ ہیں جن کی یہ کیفیات ہے، لاکھوں لوگ ہیں جن کو یہ فیض ملا ہے اس فتنے کے دور میں جب یہ پہچان مشکل ہے، جب مدینے والے کی یاد میں، جب مدینے والے کی محبتوں میں، جب مدینے والے کے نام کی برکتیں لینے کے لیے محفل میلاد ہوتی ہے اور وہ محفل فیشن بن جاتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون سی زندگی میرے لیے اصل زندگی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں ایک چیز ہمیں بچا سکے گی، وہ دعا ہے، وہ حوالہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، صرف ایک چیز، وہ دعا ہے، اور اس دعا کے علاوہ ہماری زندگی کا ہمارے پر کوئی سامان نہیں۔ حضرت ابو دردا دیکھو یا سلمان فارسی دیکھو، یا ابو دردا یا سلمان فارسی، وہ دعا ہے ہمارے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ تسبیح خانہ آپ کو دعائیں نہیں دیتا، یہ اعمال، یہ ذکر، یہ تسبیحات، کیا یہ دعائیں نہیں؟ ذکر نہ کرو، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، نہ ذکر کرو، اب یہ سننا اور دیکھنا ذکر ہے، اس وقت کا ذکر یہ سننا اور دیکھنا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے یہ ذکر والا، آپ کا عمل اچھا ہے لیکن اس وقت نہیں۔ ایک بندہ کہے کہ نماز میں ذکر کرتا رہوں، اللہ کہتا ہے نہ، اب نماز میں کچھ اور چیز ہے، آپ کے اس عمل سے اوروں کا فائدہ ہو گیا، دس سنتے ہوئے ذکر نہ کریں، اس کو دل و جان سے اس میں کھو جائیں، یہی تسبیح ہے، یہی ذکر ہے، اور یہ اس وقت کا کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ میں ایک چیز عرض کر رہا تھا، تسبیح خانہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ ذکر دیتا ہے، تسبیح دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تسبیح خانہ آپ کو عین یقینی زندگی کے مطابق صحیح چلا رہا ہے، تسبیح خانہ آپ سے دھوکہ نہیں کر رہا، تسبیح خانہ آپ کو زندگی کی ٹیڑھی راہوں پہ نہیں چلا رہا، اور تسبیح خانہ آپ کو سچی راہوں کا سچا راہی بنا رہا ہے، اور سچی راہوں کے سچے راستے دے رہا ہے۔ واحد حل ہے دعاؤں میں لگ جائیں، فتنوں سے بچ جائیں گے، فتنوں سے بچ جائیں گے، اور اگر فتنوں سے نہ بچے، بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے، آخری وقت انسان کا اکثر خراب ہو جاتا ہے، آخری وقت خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں جو چیز اگلی بتا رہا ہوں وہ سنیں جی، اگلی، اب دیکھیں میں نے آپ کو کس کام پہ لگا دیا۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، پیر کا ہماری زندگی کے معاشرے میں بہت اثر ہے، پیر کا اور معالج کا، ڈاکٹر حکیم کا بہت اثر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا، حکیم کہتا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یوں پینا ہے، اس وقت سونا ہے، چینی نہیں کھانی، نمک نہیں کھانا، مرچ نہیں کھانی، کہہ رہے دل تو بڑا چاہ رہا ہے پر میرے معالج نے، ڈاکٹر حکیم نے منع کیا ہے، دل تو بڑا چاہ رہا ہے۔ اور پیر کا ہماری معاشرے اور زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے، یاد رکھیے گا میری بات، یہ بڑی نقطے کی بات ہے۔ پھر اس انسان کی زندگی کو جس طرز پہ لے جائے انسان وہیں چل پڑتا ہے، وہیں چل پڑتا ہے. میرے ایک جگہ جانا ہوا، اس سے پہلے وہ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، تو ان کے گھر کے صرف دو افراد تسبیح خانے سے جڑے، باقی اپنے پہلے پیر کی احکامات یا حکم یا عہد پہ تھے. اب سارے آ گئے، خیر محبت سارے کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، سارے آ گئے. وہ جو دو جڑے ہوئے تھے وہ تھے ماں بیٹا، بڑی ماں تھی اور بیٹا. پہلے بیٹا جوڑا، اس نے ماں کو ساتھ جوڑ لیا، باقی جڑے ہوئے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس پیر کی زندگی کیا تھی، ذرا اس کا تھوڑا سا عکس دیکھ لیجئے گا کہ کتنا انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. اس پیر نے یہ کہا تھا کہ نمازیں تین پڑھنی ہیں، پانچ نہیں پڑھنی. وہ تین پڑھتے تھے. اس پیر نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے روزوں کا تعلق، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کی تفسیر دیکھیں انہوں نے کیسے کی، کہ میں کسی پہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، لہذا رمضان کے روزے دسمبر میں رکھنے ہیں، لہذا دسمبر میں رکھنے. ٹھیک، کیونکہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا دین مشقت والا نہیں ہے، اللہ مشقت نہیں دیتے، تو لہذا جہاں سہولت ہے روزے رکھنے ہیں 30 پر دسمبر میں، وہ دسمبر میں رکھتے تھے. اور سنو پیر کا زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے. پیر نے یہ کہا تھا کہ بیٹی کو پالتے ہیں ساری عمر، پلتے 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 بیٹی کو اتنا جہیز دیتے ہیں، بیٹی اپنا حق لے کے چلی جاتی ہے، جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، وراثت میں. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لہذا اس کا کوئی حق نہیں ہے. اگلی بات، پیر نے یہ کہا کہ جس وقت بھی کوئی گھر میں بیمار ہو یا مشکل اور پریشانی ہو، تو مشکل اور پریشانی میں سب سے پہلے پیسوں کا حصہ نکالیں پیر خانے کا، اور جتنا زیادہ نکالیں گے پریشانی دور ہو جائے گی. وہ انہوں نے نکالتے تھے. اس طرح کی عجیب و غریب باتیں تھیں. مجھ سے کہنے لگے کہ یہ پیر صاحب نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ کیا سبق ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تجدید بیعت کی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اللہ کے حبیب کا جسم اطہر کو ابھی قبر اطہر میں داخل نہیں کیا گیا، لوگوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. اور بھی میں نے ان سے باتیں کہیں. میں آپ کو کن رہوں پہ لگا رہا ہوں، آپ مجھے غور سے اس کا جواب دل ہی دل میں دیجئے گا، قرآن پہ، حدیث پہ، آل رسول پہ، آل رسول کی زندگی پہ، اہل بیت، اولیاء، اصحاب رسول، ان کی زندگی پہ لگا رہا ہوں. اور سارے اولیاء، صلحاء، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز گیس و دراز، جتنے بھی اولیاء، حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی اولیاء تھے، اگر میں اولیاء کے طریق سے ہٹاؤں تو بتا دیں. ایک ہمارا خود ساختہ پیری کا نظام ہے، ایک وہ نظام ہے جو ہمارے اولیاء، صلحاء، اہل بیت اور بڑی بڑی ہستیاں ہمیں دے کر گئی ہیں. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ان راہوں پہ رکھوں، ان سچی راہوں پہ رکھوں، ان سچے راستوں پہ رکھوں، ان سچے راستوں پہ رکھوں. حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کی زیارت کی اور بڑی لمبی عمر پائی. وہ فرماتے ہیں میں نے سارے آل رسول کو دیکھا، اہل بیت کی بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت کی اور بڑے بڑے صحابہ کی زیارتیں اور ان کی صحبتیں اٹھائیں. ان کے پاس جب بھی کوئی سائل آیا، کوئی محتاج آیا، کوئی مریض، کوئی منگتا، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی دکھ کا مارا، کوئی مشکلوں کا مارا، کوئی تکلیفوں کا مارا آیا، جب بھی آیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس بندے کا رب کی چوکٹ کی طرف متوجہ کیا ہے. اور کسی نے پوچھا رب کی چوکٹ کیا ہے؟ فرمایا مسنون دعائیں قرآن آیات یہ رب کی چوکٹ ہے. کسی نے پوچھا رب کی چوکٹ کیا ہے؟ کہا مسنون دعائیں اور قرآن کی آیات یہ رب کی چوکٹ ہے. اور اس چوکٹ کی طرف متوجہ کیا جو سائل جو منگتا جو محتاج اور جو بھکاری آیا. یہ آل رسول اہل بیت اور یہ مزاج تھا ان کی زندگی کا, اصحاب رسول کا اولیاء کا یہ مزاج تھا ان کی زندگی کا. کیوں؟ میرے کملی والے نے پہلے دن سے انہیں سبق یہی دیا تھا. اب دیکھیں خط میں ایک صاحب نے مجھے لکھا علم نشرہ پڑھنے سے ٹریفک بلاک راستہ آسانی سے ملا, کوئی کام اٹک جاتا تو یہ پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے, کوئی کام اٹک گیا تو پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. ایک اور بھی طریقہ آزمایا ہے, جب کوئی بچہ پیپر دینے جاتا ہے تو جب پیپر شروع ہوتا ہے تب سے لے کر آخر تک ہوتے تک علم نشرہ پڑھنے سے پیپر بھولتا نہیں, نمبر بھی اچھے آتے ہیں. کس کام پہ لگا دیا اس کو؟ اچھا یہ نہیں کہا اب پیپر نہ دو صرف علم نشرہ پڑھتے رہو, اسباب سے نہیں ہٹایا. روٹی نہ کھا صرف سورت قریشی پڑھتا رہے, اسباب سے نہیں ہٹایا. سواری میں نہ بیٹھ صرف سبحان الذی سخر اللہ حاضر یہ دعا پڑھتا رہے, اسباب سے نہیں ہٹایا. کیوں؟ دنیا میں اللہ نے اسباب کو ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اللہ نے دنیا میں دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. میں آپ کو اسباب سے نہیں ہٹاتا لیکن اسباب سے رہتے ہوئے مسبب الاسباب کے ساتھ آپ کا رابطہ جڑتا چلا جائے, میرا رابطہ جڑتا چلا جائے, یہ راہیں میں آپ کو دیتا ہوں, یہ راستے دیتا ہوں. ایک ہے سبب, ایک ہے مسبب الاسباب. اچھا یہ کیوں دیتا ہوں؟ مجبوری میں انہی راہوں میں آنا ہے. وہ کیسے؟ جیل میں سب سے زیادہ تسبیحاں نمازیں تہجد عبادت قرآن پڑھا جاتا ہے کیونکہ سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں. بہت کوشش کی ضمانت ہو جائے, بہت کوشش کی ضمانت ہو جائے, ضمانت نہ ہوئی, تھانے میں جیل میں جانا پڑا, تو وہاں چیز جو کام آتی ہے وہی وہ یہی دعائیں کام آتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہسپتال میں سب سے زیادہ دعائیں تسبیحاں ذکر اعمال کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہی راستہ ہوتا ہے کہ کوئی ممکن نہیں کہ اللہ تو ہی شفا دے گا. ڈاکٹر بھی کہنے لگ جاتے ہیں آپ تو دعا ہی کریں, آپ تو دعا ہی کریں. کچہری اور عدالتوں کے باہر توتا فال والے بھی بہت ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, نجومی بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں نجومی, اس لیے کہ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو بیچارے مقدمہ جیتنا چاہتے ہیں, حق لینا چاہتے ہیں, ظلم کی داد رسی چاہتے ہیں, کچھ چاہتے ہیں. تو زیادہ تسبیحاں وہاں پڑھی جاتی ہیں ہسپتال کی کچہریوں کی اور تھانوں اور جیلوں کی عدالتوں میں مسجدوں میں سب سے زیادہ تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں. اور میں پہلے دن وہی راستہ بتا لیتا ہوں. اب یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا, میں پہلے دن وہی راستہ بتاتا ہوں جو آخری دن ہم نے کرنا تھا. سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سو رہے ہیں؟ اب نعرہ تو لگوانے سے میں رہا, تسبیح خانے میں نعرے نہیں لگتے, حقیقت ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے دن سے وہ سبق دیتا ہوں جو سبق آخری دن میں ہمیں سمجھ آتا ہے. آخری دن میں ہمیں سمجھ آتا ہے, پہلے دن وہی سبق دے دیتا ہوں. مجبور ہو کے تسبیحاں لے اٹھانا, مجبور ہو کے دعائیں پڑھنا, بے بس ہو کے اللہ سے مانگنا تو بھی ٹھیک ہے, میرے رب کو پسند ہے. بندہ لوٹ آئے میرا اللہ پسند کرتا ہے. پر میرے اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے, وہ زیادہ پسند ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اور کہے کہ اللہ دے دے, اللہ کر دے, اللہ تیرے کرنے سے ہوگا. اعمال کرے, تسبیحات کرے, ذکر کرے, سورت علم نشرہ پڑھے, فلاں ذکر فلاں اعمال کرے. مزہ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے پوچھا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار تھے, خواجہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار تھے, خواجہ عبید اللہ آرار میں ان کے مزار کے سامنے کھڑا تھا وہاں ازبکستان میں, کہاں سمرقند میں تھے, سمرقند میں, بڑے مالدار تھے, خربوں سے خربوں تھے. ان بزرگوں کی ایک بات بتا دوں آپ کو. کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ والے اتنی اعلیٰ پوشاک, اتنے اعلیٰ گھوڑے, اتنی اعلیٰ مرسڈیزیں, اتنی اعلیٰ سواریاں, اتنے اعلیٰ محلات, اللہ والے ہمارا جواب بڑا زبردست جواب دیا. فرمانے لگے چھن جانے کے بعد مانگنا رونا سب کو آتا ہے, اصل تو یہ ہے کہ ہوتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہو اور گڑ گڑانا ہو, مزہ تو اسی میں ہے. چھننے کے بعد تو رونا سب کو آتا ہے, یا اللہ آپ دے 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 دے, مزہ تو یہ ہے کہ سب کچھ ہو, مزہ تو یہ ہے کہ سب کچھ ہو, اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی پھر گڑ گڑانا آ جائے اور رونا آ جائے, مزہ تو یہ ہے. کیا خیال ہے؟ مزہ تو یہ ہے سب کچھ ہو اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی رونا اور گڑ گڑانا آ جائے, مزہ تو یہ ہے. سب کچھ آ جائے. میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت مفتی بھی ہیں بہت بڑے مفتی حبیب اللہ صاحب, شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ کے خادم ہیں. یہ تنگ آستین پہنی ہوئی تھی اور پھر مجھے سارے بخاری مسلم کی بڑی بڑی احادیث کی روایات اٹھا کے دی کہ اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ ایک قمیض پہنی, اس کی آستین, آستین ہی ہے, آستین ہوتی, اتنی تنگ تھی کہ اوپر نہیں ہو سکی. حضور نے بازو نکالا اور وضو کیا. حضور نے ایک وقت میں ایسا لباس بھی پہنا ہے جو اپنی آستین کو بٹن لگاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. میرے جیسا چولا بھی پہن لیں, اگر کوئی بٹن لگاتے ہیں تو بھی اس میں رخصت اور رعایت ہے. بڑے بڑے علماء میری نظر میں ہیں, مفتیان کرام, وہ اپنے بٹن لگاتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا, دیکھیں میرا بھائی بٹن لگاتا ہے, آپ نے تو لگایا ہوئے نہیں ہے. میں نے کہا وہ ادا کر لو یا یہ ادا کر لیں. پگڑی شملے کے ساتھ بھی ہے اور بغیر شملہ پیچھے کپڑا چھوڑتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے, دونوں طرح جائز ہے. یہ میں آپ کو رعایت اور رخصت بتا رہا ہوں جو مجھے انہوں نے بتائی اور روایات دکھائیں. ابھی اسی سفر حج پہ مولانا حبیب اللہ صاحب مظاہری, انہوں نے مجھے یہ بات روایت بتائی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی, کہنے لگے علم نشرہ پڑھنے سے ٹریفک بلاک میں راستہ آسانی سے ملا. ایک, کوئی کام اٹک جاتا ہے پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. دو, ایک اور طریقہ آزمایا, جب کوئی بچہ پیپر دینے جاتا ہے جب تک پیپر شروع ہوتا ہے تب سے لے کر آخر تک ختم ہونے تک علم نشرہ پڑھنے سے پیپر بھولتا نہیں. معلوم ہوا کہ دوسرا بندہ پڑھتا رہے, اگر وہ علم نشرہ پڑھتا رہے تو پیپر کیسے دے گا, وہ بھی پڑھے اور اس کا تصور کر کے جب سے اس کا پیپر شروع ہوگا ٹائم کا پتا ہوگا کہ اتنے بجے پیپر ہو, 3 گھنٹے کا میرے خیال میں ہوتا ہے وقت, تو اس وقت تک علم نشرہ پڑھتے رہے تو اس کو نمبر بہت اچھے آتے ہیں. اب بتاؤ یہ ہم نے کس تسبیح خانے نے اس بندے کو کس کام پہ لگا دیا. اگلا سنیں, یا حفیظ یا سلام اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنے کی عادت بنائی اور جب سے حادثات سے حفاظت ملی ہے سفر آسان ہوا ہے, چیزیں گم نہیں ہوتی. یا حفیظ کتنی بار؟ 11 بار. اور دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی عادت بنائیے اور جب سے حادثات سے حفاظت ملی سفر آسان, چیزیں گم نہیں ہوتی. ایک بار بھائی بائک کی چابی بائک میں لگا کر بھول گئے, بینک کے اندر چلے گئے, اچانک کچھ دیر بعد یاد آیا چابی لگی, بھول آیا, بھاگ کر گئے, دیکھا بائک اور چابی الحمدللہ سلامت ہے, کوئی چوری نہیں ہوئی. یا حفیظ و یا سلام کی برکت سے ہوا, یا حفیظ و یا سلام کی برکت سے. اسے مجھے ایک بندے نے ایک پوسٹ بتائی حج پہ, کہنے لگے ایک پوسٹ ہے. میں نے کہا اس کو عام کر, یہ وہاں کا مذہب ہے, یہ ہمارے ہاں آئے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کینیڈا کے ایک راستے میں ایک انڈوں کی دکان ہے, وہاں آپ جائیں, جتنے انڈے لینے ہیں اتنے انڈے رکھیں, لیں, قیمت لکھی ہوئی ہے, پیسے رکھ, بقیہ پیسے اس میں سے لے, سارے پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں, بقیہ پیسے اس میں سے لے کے آپ چلے جائیں. اگلا گاہک آیا, انڈے لیے, اتنے کے انڈے لینے ہیں, پیسے پڑے ہیں سارے, جتنے ڈالر لیے باقی لیے سارے وہاں چلا گیا. یہ مدینہ کا معاشرہ تھا، یہ آل رسول کا معاشرہ تھا، یہ اصحاب رسول کا معاشرہ تھا، یہ ریاست مدینہ کے خد و خال تھے جو میرے لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حکومت ریاست مدینہ کا اعلان کریں، خود ریاست مدینہ کا میں شہری بننا پسند نہیں کرتا۔ حکومت اعلان کیسے کریں گی؟ حکومتیں کر ہی کہہ سکتے ہیں بیچاری، تو ہمیں خود بننا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو پیش کروں، میں خود خود بننا ہوگا، اپنے کاروبار میں امانت دیانت خود لانی ہوگی، اپنی زندگی میں امانت خود لانی ہوگی، خود کرنا پڑے گا۔ یا حفیظو اور بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور چیز سنیں، آپ تسبیح خانے میں، آپ تسبیح خانے نے آپ کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ حضرت جی میری بیگم کا تیسرا بڑا آپریشن ہوا تھا، آپریشن کا زخم خراب ہو گیا، 8 ماہ دوائی کھانے کے بعد زخم ٹھیک ہوا، بہت تکلیف پریشانی اٹھائی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، گھر کا اکثر کیا کرتا تھا خود، اور جب چوتھا بڑا آپریشن کا ٹائم آیا تو کیس بڑا سیریس ہو گیا، بہت بڑے ہسپتال میں لے گئے، وہاں پر 5 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی آپریشن ہوا۔ آپریشن کے فوراً بعد ہم نے حامیم لایون سارون پڑھنا شروع کر دیا، سوالات کے ساتھ ساتھ نصاب مکمل کیے، بہت کرم ہوا، زخم ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گئی، تمام تکلیفیں ختم ہو گئیں اور تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حامیم لایون سارون مل بیٹھ کے پڑھا، 1 سوالاک 2 سوالاک 7 سوالاک کیے اور اللہ پاک نے سارے زخم ساری بیماریاں ختم کر دی۔ اور حامیم لایون سارون تو کینسر کے مریض میرے پاس آئے ٹھیک، ہیپاٹائٹس کے آئے ٹھیک، کمر کے مہروں کے آئے ٹھیک، اور جسم کی لاعلاج بیماریوں کے میرے پاس آئے ٹھیک، اور حامیم لایون سارون سے ہاتھ سے ختم، مصیبتیں ختم، بیماریاں ختم، دشمن کے حملے ختم، راحت رحمت عافیت کے دروازے کھلے۔ کون کہتا ہے کہ حامیم لایون سرنگ کا کس کو کیا فائدہ ہوا؟ سعادت سمجھ کے 2-4 بندے بتاؤ، سعادت سمجھ کے بتاؤ بھائی، بتائیں کیا؟ 313 دفعہ پڑھنے سے سارا دن حفاظت رہتی ہے، بولو۔ ہیپاٹائٹس سی سا 2008 سے لے کر اب تک، کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کدھر گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کہتے ہیں میں 90% پاگل ہو گیا تھا، 125,000 دفعہ گھر والوں نے میرے لیے بل بیٹھ کے پڑھا، گھر والوں نے پڑھا، اب ٹھیک ہے جی، سارے کام۔ کہتے ہیں حامیم لایون سارون پڑھنے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، 90% پاگل ہو گیا تھا، اور حامیم لایون سارون پڑھنے سے پاگل میں ٹھیک ہو گیا۔ آج بندہ کھڑا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اب دیکھیں اب پاگل ہے، اب آستا ہے بندہ۔ تسبیح خانے کی محبت کے لیے پاگل ہو جانا، پاگل کہو یہ تو پاگل ہوں، وہ نفسیاتی سائیکی اور دماغی پاگل نہیں ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ دو جو بچے پہلے تھے، دو بچے پیدائش کے بعد فوت ہو گئے، تیسری دفعہ ڈاکٹر نے کہا کہ بچنے کی امید نہیں ہے، آج وہ 2 سال کی بیٹی ہے کہ ہے صحت مند اور تندرست، جبکہ 2 بچے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اور آپ نے کیا پڑھا؟ کتنا؟ 125,000 دفعہ حامیم لایون سارون پڑھا، اور یہ وہ لفظ ہیں، آپ کی سنتا ہوں ٹھہرے، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے آقا نے غزوہ خندق میں صحابہ کو دیے، آل رسول کو دیے، اصحاب رسول آل رسول میرے حضور کے ساتھ تھے اور غزوہ خندق میں دیے، اور غزوہ خندق میں بہت عجیب حالات تھے، قسم پرسی کے انتہا تھی کہ کسی کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو کسی کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، فقر اور تندرستی کا یہ حال تھا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ حل ہو جاتا ہے. حامیم لا ینصرون، حدیث میں یہ دونوں لفظ جمع آئے ہیں اور قرآن میں یہ دونوں لفظ علیحدہ، حامیم ایک جگہ، لا ینصرون ایک جگہ. لا ینصرون سے میں یہ ہے، معنی یہ ہے تیرے دشمن کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہیں، وہ دشمن کتا ہے یا کتا نما کوئی شخص ہے، وہ دشمن کوئی آسیب ہے، وہ کوئی طاقتور چیز ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ حامیم، میری طاقت میرے ساتھ تیرے ساتھ ہے، اور تیرے دشمن کو میں نامراد کروں گا، تجھے بامراد کروں گا. دشمن نامراد اور تجھے بامراد کروں گا. دشمن کی مدد نہیں کی جائے گی، تیری مدد کی جائے گی. حضرت جی میری سپیئر پارٹس کی موٹر سائیکل کی دکان تھی، مارکیٹ کی دکانوں میں رات کو چوری ہوئی، میری دکان کے چھوڑ کر دونوں طرف دکانیں ٹوٹی، نقصان ہوا، اور میری دکان بحفاظت رہی، حالانکہ دونوں طرف آٹو ایکسچینج موٹر سائیکل کی دکانیں تھیں، صرف میری ہی دکان ایسی تھی جس سے مال نکالا جا سکتا تھا، اور لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری دکان نقصان سے بچ گئی. صبح صبح مجھے فون آیا کہ جلدی آؤ، دکانیں ٹوٹ گئی ہیں، چوری ہو گئی ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کرم کرے گا، کچھ نہیں ہوتا. وہ صاحب کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، جلدی پہنچ، سب کی دکانیں ٹوٹ گئی ہیں، رات کو چوریاں ہوئی ہیں. تو میں جلدی سے پہنچا، ساری مارکیٹ اکٹھی تھی، میں نے بسم اللہ پڑھ کر تالا کھولا تو میری دکان کی حفاظت تھی، سب پریشان ہو گئے. پھر میں نے انہیں بتایا میں شام کو جب دکان بند کرتا ہوں تین دفعہ آیت الکرسی اول آخر تین دفعہ درود شریف پڑھ کے دم کرتا ہوں، میری دکان کی حفاظت ہوئی. تین دفعہ آیت الکرسی اول آخر تین دفعہ درود شریف کے ساتھ میں پڑھ کے دم کر کے جاتا ہوں، میری دکان، میرا مکان، میری سواری اور میرے مال، میری چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایسے اللہ حفاظت کر کے دکھاتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. یہ کہانیاں سنا کے، سچی کہانی ہے، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں سنا کے میں آپ کو کس کام پہ لگا رہا ہوں، میں یہ بات آگے چھوڑتا جا رہا ہوں، میں آپ کو کس کام پہ لگا رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ، اللہ کے حبیب کے بولوں کا پڑھنا، اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینا سیکھنا، جیسے کہ اس خط میں تھا، آپ نے مجھے اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ سے لینا سکھا دیا، دعا مانگنا اور اللہ سے باتیں کرنا سکھا دیا. یہ سارے وہی چیزیں ہیں کہ اللہ سے مانگنا آ گیا، اللہ سے لینا آ گیا، اور اللہ کے خزانوں سے مانگنا اور لینا ہماری زندگی میں آ گیا. کیا عجیب بات. اور سنیں، ابھی میں تقریباً دو سے ڈھائی سال میں معدے کی تکلیف میں مبتلا رہا، کوئی علاج نہیں چھوڑا، کوئی معالج نہیں چھوڑا، آرام نہیں آیا. ایک دن ایک دوست کے گھر سے مچھلی کھائی، ایک کانٹا گلے میں اٹک گیا، بڑے ٹوٹکے کیے پر کانٹا نہ نکلا. میں گھر میں آیا تو بیگم نے کہا آپ سورت قریش پڑھیں. میں نے نہیں پڑھی. پھر میں نے فوراً سورت قریش پڑھی، اول آخر اسی ٹائم کانٹا باہر نکل آیا، اور انشاءاللہ سورت قریش ہر کھانے کے بعد پھر میرا معمول بن گیا. پہلے مانتا نہیں تھا، پھر اللہ نے کانٹا چبھو دیا. اب کانٹا نکل نہیں رہا تھا, اب بیوی مانتی تھی یہ نہیں مانتا تھا. اللہ کا نظام ہے نا, اللہ نے اپنا نام منوانا تھا. اب بیوی نے کہا اب سورت قریش پڑھ لیں, اب سورت قریش پڑھی اور اس کے بعد کانٹا بھی نکل آیا. اور جو دو ڈھائی سال سے میدے کی تکلیف میں مبتلا تھا اس کی برکت سے میدا بھی ٹھیک ہو گیا. اب آپ میں سے کوئی بتائے کھانے کے بعد تین دفعہ سورت قریش کے کیا فائدے ہیں؟ جی اونچا بولو. قوم کیا ہے تیری؟ اچھا خاص قومیں ہوتی ہیں جو ایسی دعائیں مانگتی ہیں. کوئی ارائی ہوگا یا کوئی شیخ ہوگا وہ ایسی دعائیں مانگتا ہے, باقی تو کوئی نہیں مانگتا. اب جو اس نے دعا مانگی ہے, کل میں کمبو ہوں میں, پتہ نہیں کسی کا جھوٹا پیا ہوگا, وہ اس نے جو دعا مانگی ہے وہ یہ دعا مانگی ہے کہ میں سورت قریش جب سے تسبیح خانے سے جڑا ہوں میں سورت قریش پڑھتا ہوں ہر کھانے کے بعد تین دفعہ, اور میں کبھی بیمار نہیں ہوا, میں ہمیشہ صحت مند رہا ہوں, اور میں اللہ سے ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ سورت قریش کا کیا سورت قریش کے فائدے اور اس کی تاثیر مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. بڑی عجیب بات, اپنی پھر کہو اپنی سارے کہو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اب سمجھ آئی جلسے میں نعرے کیوں مرواتے تھے؟ وہ نعرے اصل میں اٹھاتے بھی, پہلے میں کہتا تھا نعرے کیوں مرواتے, زندگی بھی برباد میں انسان کو سمجھاتی ہے, سوتوں کو اٹھا دیتے ہیں. اپنی شان کے مطابق اللہ عطا فرما. اور اس کی وضاحت میں اور کر دوں, آقا کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے, اللہ بندے کے گمان کے بقدر بندے سے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں مولا میں نے سورت قریش تین دفعہ پڑھی ہے, اس کے فائدے میں نے حکیم طارق سے سنے تھے, ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں, پر مولا یہ فائدے بھی ہیں اور ایک اور ایسی چیز ہے جو خود حکیم طارق کے پاس بھی نہیں ہے, وہ صرف تیرے پاس ہے. کیوں؟ طارق مخلوق ہے تو خالق ہے. وہ کیا ہے؟ کہ مجھے اس کے فائدے اور اس کی تاثیر اپنی شان کے مطابق عطا فرمو. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے میرے ساتھ اچھا گمان کیا, چلو تو نے جیسے میرے ساتھ گمان کیا جا, تیرے ساتھ میں ویسے معاملہ کرتا ہوں اور تجھے سورت قریش کی تاثیر اپنی شان. سبحان اللہ و بحمدہ, یہ اس کی شان. عدد خلق ہی یہ اس کی شان. ورضا نفس ہی یہ اس کی شان. ومداد کلمات ہی یہ اس کی شان ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ یہ اس کی شان ہے. اے اللہ تیری شان تجھے پتا. الحمدللہ رب العالمین اس کی شان ہے. قل هو اللہ احد اس کی شان. اللہ الصمد اس کی شان. لم یلد ولم یولد اس کی شان. ولم یکن لہ کفوا احد اس کی شان. ایاک نعبد و ایاک نعبد اس کی شان ہے. اس کی شان کے مطابق مولا میں مانگتا ہوں. جی آپ بتائیں. جب پڑھتے ہیں کھانے کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولیں. اچھا لاہوری کے ساتھ اللہ اس کے گمان کے بقدر معاملہ کرتا ہے. کہ اللہ کہ جب میں پڑھتا ہوں اللہ کوفتے کھلاتا ہے یہ کھلاتا ہے, پھر کھانے کا مینیو بتا رہے ہیں, اچھا خاصا بندے کے منہ میں پانی آ جائے خام خواہ کے لیے, لہذا میں بولتا ہی نہیں ہوں. جو منہ میں آیا تو چلو یہ تو آ گیا, باقی تو نہ آئے, جو آیا تھا آ گیا. اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے اور اپنے غیب کے خزانے سے کھلاتا اور پلاتا ہے. ایک چیز اللہ سے مانگے, آج, اور ضرور مانگیں مانگیں. اے اللہ, جس طرح لفظ کوفتے کے آتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا, ایسے ہی اتنا یقین مجھے جنت کی نعمتوں کا عطا فرما کہ جنت کی نعمتوں کے آتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا. جنت کی نعمتوں کے آتے ہی, نعمتیں میں بیان کر رہا ہوں, جنت میں مچھلی ہوگی, جنت میں کوفتے ہوں گے, جنت میں شراب ہوگا, انگور ہوں گے, انار ہوں گے, کسی کے منہ میں پانی نہیں بھرا رہا. ایسی جنت کا نام آتے ہی مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے, میں جنت کو بیان کر رہا تھا, سامنے ایک جوان بیٹھا تھا, وہ یوں کر رہا تھا, سمجھ گئے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں, کیا ایسے منہ میں جو لعاب آ رہا اس کو جذب کر رہا, اسے جنت کی نعمتوں کا اتنا یقین تھا کہ جنت کی نعمتیں میں بیان کر رہا تھا اور وہ اپنے اندر جنت کے مزے لے رہا تھا. جیسے میں نے لفظ, انہوں نے کہا کہ مجھے جب سورت قریش پڑھتا ہوں تو سورت قریش پڑھتے ہی مجھے نعمتیں اور کھانے اور چیزیں ملتی ہیں, ایسے ہی ہمارے اندر جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو مجھے صاحب کہنے لگے اور مجھے جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں آیا. اب میں بات کر کے پھر آگے چلا جاؤں گا, بات کو خود جا کے اب خود پہنچیے گا. کہنے لگے جی ہمارا جو ہے وہ بھائی, بڑا بھائی جو ہے وہ وہاں جاب کرتا ہے, وہاں سٹاف جو ہے وہ مکس سٹاف ہے, بس سارا دن رالے وہاں کے آ جاتا ہے, بس آگے آپ خود جانے, آپ کا کام جانے, یار جانے تھے, محفل جانے, سارا دن رالے وہاں کے آ جاتا ہے, پر آگے میاں بیوی میں جھگڑا. اس میں وہ بات جھگڑے کی ہو رہی تھی تو کہنے لگے بھائی صاحب کا کیا کریں, وہاں مکس سٹاف ہے تو سارا دن بھائی میرا جاتا ہے رالے وہاں کے آ جاتا ہے. ایسے ہی جنت کی حوروں کا تذکرہ ہوتے ہی رالے بہنے, ایسا یقین ہو کہ کم سے کم جو جنتی ہوگا آخری درجے کا, اللہ اس کو 70,000 حوریں عطا فرمائیں گے, اور پھر 70,000 نعمتیں اور 70,000 کھانے اور 70,000 دسترخوان, اور میرا رب کیا دے گا, یہ یقین کامل ہو, یہ یقین کامل ہو, یہ یقین کامل ہو. سورۃ قریش کا اور فائدہ کون بتائے گا؟ ہاں بھائی, جس کو اللہ توفیق دے کوئی نہیں بتائے گا, ہاں کسی کو فائدہ نہیں ہوا. یا مولا مختصر بتائیں بھائی, سورت قریش کہتے ہیں گاڑی بند ہو جاتی تھی, سورت قریش پڑھیں تو ٹھیک ہوگا. وہ ہمارا واقعہ ہوا, یہاں وہ آ رہا تھا ٹریکٹر ٹرالی آ رہا تھا, وہ کہتے ہیں مجھے, میں سفر میں تھا تو مجھے کہنے لگے کہ بند ہو گیا ٹرالی. اب میرے ساتھ جو ساتھی چلا رہا تھا اس نے فوراً فون کیا اور کہا کہ کوئی بندہ بھیجو جو ٹرالی چلانے والا ہو, مزن چنگی کے قریب یہاں چوک کے قریب بند ہو گئے. ہمارے لنگر خانے کے ساتھی تھے, ان کو فون کیا, میں سفر میں تھا تو وہ گئے, اور غالباً 11 بار یا 14 بار سورت قریش پڑھی اور پڑھ کے اور اس کو سلف مارا تو وہ ٹریکٹر سٹارٹ ہو گیا. جی واہ, کہ میں سعودی عرب میں تھا تو میرا گیسٹرک میدے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا, میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کی, میدے کا مسئلہ حل ہو گیا. اگلا فائدہ ہے میرا فریج ہمیشہ بھرا رہتا ہے, فریج خالی نہیں ہوتا. میرے پاس سعودیہ کے آئے ایک مریض, ہمارے ایک دوست تھے, ان کے گھر میں کچھ سہولتیں تھیں, میں نے وہاں ٹھہرایا. میرا دوست کہنے لگا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا بچے ایک کام کرتے ہیں, اصل میں کہنے لگا حکیم صاحب مریض آپ کے ہیں, ان کے کھلاؤ بھی آپ. یعنی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے فرج کی طرف ایسے ہاتھ کر کے کہتے ہیں یہ یوں ڈالو پیٹ میں. وہ بیچارے بولی تو سمجھتے نہیں تھے, فرج میں ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہہ رہے یہ فرج میں پڑا ہوا ہے اس پیٹ میں ڈالو. بچے کھانے پینے کے شاہ سوار تھے, کچھ خوراک تھے جی. نہیں اونچا بولو. ہاں واہ بھائی واہ. کہتے گھر میں کوئی چیز خراب ہونا, کہتے خراب ہے, کہتے مجھے دے دو میں کھا لیتا ہوں, اور یقین توجہ کر کے سورج قریش پڑھ لیتا ہوں, کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی. ہاں جی ہاں یہ زبردست بتایا. کہہ رہے بچے جب میرے لیٹ ہوتے ہیں, گھر دیر سے آتے ہیں, اور پھر میں ان کا تصور کر کے سورج قریش پڑھتا ہوں یہی, اور پھر جلدی سے آ جاتے ہیں. یہ ماؤں کے لیے اور انتظار کرنے والی بیگمات کے لیے تحفہ ملا بھائی. حج میں تھا تو میرے کمرہ دروازہ نوک کیا کسی نے, کہنے لگے کہ میں کہا تو تین چار حاجی تھے اور تھے, دروازہ نکال کہنے لگے جی ایک احتجاج آپ کے پاس ہم درج کروانے ہیں. احتجاج کیا کہتے ہیں, درج کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, احتجاج. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا ابھی عصر کے بعد آپ نے نیچے بیسمنٹ میں جو ہے ایک عمل بتایا تو ایک مائی کھڑی ہوئی, میں اپکری کو جانتی ہوں, جب بھی میرا شوہر یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے میں یہ پڑھتی ہوں وہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے. اور وہ مائیاں اس سے ساری پوچھ رہی تھی, میری بیوی نے ہی پوچھا, اس کی بیوی نے یہ پوچھا, یہ احتجاج درج کرانے آئے ہیں, ایسی باتیں نہ بتائیں, ایسی باتیں نہ بتائیں. میں کہ بھائی میں نے تو ویسے ہی اللہ کا نام وظیفہ بتایا تھا. مائی خود بول پڑی, وہاں خواتین دور بیٹھی ہوئی تھیں, خود بول پڑی کہ ہاں ہاں میں نے تو اس کو اس معاملے میں آزمایا ہے اور بہت زبردست وظیفہ ہے, جب بھی میرے گھر میں کوئی ناچاکی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے میں پڑھتی ہوں, میرے گھر میں ہر چیز ٹھیک, آپس میں محبت پیار شیر و شکر بن جاتے ہیں. کہنے لگے میری بیوی نے پوچھا لکھ لیا, ان کی بیوی نے پوچھا لکھ لیا, ہم احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں, آپ پلیز حج میں تو کم از کم ایسا نہ بتائیں جی. سفر کے دوران بے وقت ٹائم میں سواری مل جاتی ہے سورت قریش پڑھنے سے, ہے جی. کیا کھانا کھائیں تو بیماری نہیں بنتی, کوئی سی بڑے سے بڑا کام سرکاری ہو جہاں بھی ہو تو کتنی دفعہ, 41 دفعہ کہتے ہیں میں سورت قریش پڑھتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں. کہنے لگے بجلی کے میٹر پہ پڑھتا ہوں زیادہ بل نہیں آتا, یقین ہے. میں نے اس دفعہ جو ہے المولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں علماء نے مجھے بلایا, میں ان کی خانقاہ میں بیٹھا تھا, میں نے یہی بات گھنٹے والی بیان کی, ایک صاحب بیٹھے تھے ان کے بھائی, کہنے لگے میں اس محفل میں موجود تھا کہ حضرت شیخ العزیز کے ہاں گھنٹہ جو ہر گھنٹے کے بعد گھنٹہ بجتا ہے نا ٹن ٹن گھنٹہ خراب ہو گیا, اور کسی نے عرض کیا کہ حضرت کسی نے اس میں جادو کر دیا, کوئی بنگالی ہے, تو فرمایا میں اس میں موجود تھا, حضرت نے جو اعمال بتائے یہ اعمال کر کے اس گھنٹے پہ پھونکو, یہ اعمال کر کے اس گھنٹے پہ پھونکو, اور وہ گھنٹہ ٹھیک ہو گیا. اور فرمایا صرف یہ نہیں گھڑی خراب ہو گئی مسجد کی, تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے فرمانے لگے, ان میں سے ایک صاحب اور کہنے لگے, ایک عالم تھے اس کے جموں کے, کشمیر کے جموں کے تھے, وہ آنے لگے, فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اسے مکینک کے پاس, پر میں اس وہ پیسے لے گا, سورت قریش اور اعمال اس پہ دم کرو یہ ٹھیک ہو جائے گے, پر میں وہ کلاک ٹھیک ہو گیا. ہمارے اکابر کی بھولی بسری باتیں اگر میں بیان کروں اور تیرے مطالعہ کمزور ہو، تیرا مشاہدہ کمزور ہو، تو کہتا ہے حکیم طارق وظیفے بناتا ہے؟ نہیں، بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تیرے مطالعے میں نہیں آئے، تیرے مشاہدے میں نہیں آئے، کہ اعمال سے بھی کام اس طرح اللہ بنا دیتا ہے. صحابہ کہتے ہو آ گئے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا تسمہ ٹوٹتا تھا تو اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہمارا پیالہ گر گیا تو پڑا یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا کریمو. ایک روایت یہ ہے، ہم نے پیالہ مٹی کا لکڑی کا پیالہ تھا، سمندر نے ایسے اچھال دیا. صحابہ آل رسول کی زندگی میں یہ سبق تھا کہ کوئی مشکل ہوئی اعمال کی طرف متوجہ ہوئے. جی ہر قسم کے خوف سے امان ملتی ہے. سوال کے جواب مل جاتے ہیں، بس اور بیٹھ جائیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تسبیح خانہ آپ کو کن راہوں پہ لگا رہا ہے، کن راستے پہ لگا رہا ہے، کس منزل پہ لگا رہا ہے. وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، وہ خود ساختہ ایک زندگی کی ترتیب ہے، یا زندگی کا وہ نظام ہے جو ہمارے بڑے چھوڑ کر گئے تھے. ہاں ہاں، یہ زندگی کا وہ نظام ہے جو ہمیں بڑے ہمارے ہمیں دے کر گئے تھے، یا زندگی کی وہ ترتیب ہے جو ہمارے اکابر نے ہمیں دی تھی. تو وہ زندگی کی ترتیب زندہ کر رہا ہوں میں، کون سا آپ کو نئی زندگی کی طرف لا رہا ہوں میں، کون سا آپ کو نئے ٹوٹکے بتا رہا ہوں میں، کون سا آپ کو ایسی زندگی کا انداز بتا رہا ہوں نہ اولین کے پاس تھا نہ آخرین کے پاس تھا، جو بڑوں اور صحابہ آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صلحاء، ہمارے اکابر کے پاس وہ زندگی کی ترتیب تھی نہیں. اور میں نئی ایک ایجاد میں نے کی ہے، ایجاد نہیں کی، اس لیے میں مجدد نہیں ہوں، ایجاد نہیں کی اس لیے میں مجدد نہیں ہوں. میں صرف یاد دہانیاں کرواتا ہوں بیٹھ کے، بھئی یہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، ہم بھی کر لیں. وہ کامیاب زندگی گزار کر گئے تھے، وہ شاندار زندگی گزار، ایسی کامیاب زندگی تو تھی، ان کے ناموں پہ اپنے نام رکھتے ہیں. جنید کے نام پہ کتنے لوگوں نے نام رکھا جنید ہیں؟ شیخ فرید الدین کے نام پہ کتنے لوگوں نے نام رکھا فرید؟ کامیاب زندگی تھی. ابو جہل کی زندگی کو کوئی نام رکھ لے، کوئی ابو جہل اپنا نام رکھ لے، ابو لہب رکھ لے. جن لوگوں نے یہ زندگی لی اور اس زندگی میں کامیاب ہوئے، تو کامیاب لوگوں کا نام اپنے نام کے ساتھ ہم سجاتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں. حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، حسن حسین کا مجموعہ حسنین یہ رکھتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ وہ کامیاب لوگوں کے نام سجاتے ہیں. جو کامیاب ان اعمال کی وجہ سے ہوئے، ان کے مسئلے حل، ان کی مشکلیں دور، ان کی پریشانیاں دور، ان کی ناکامیاں ختم، ان کی منزلیں آسان. میں آپ کو کوئی نئی زندگی کی طرف نہیں لا رہا، آپ کو کوئی نئے انداز، نئے مذہب سے متعارف نہیں کروا رہا. یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، انہوں نے جو مسلمان کیا ہے بر صغیر سارا، ارے انہیں ٹوٹکوں سے، انہیں طریقوں سے، اسی انداز سے کیا ہے. مجھے مولانا کلیم صدیقی صاحب نے فرمایا، جو بھی آتا ہے غیر مسلم، میں اسے کہتا ہوں تو پڑھا کر یا ہادی ہو یا رحیم ہو، یا ہادی ہو یا رحیم ہو، اور اس کی روایات بتائیں. اور فرمایا جو پڑھتا ہے اس کی منزل بھی آسان، مشکل بھی آسان، قرضے بھی ختم، بیماریاں بھی ختم، دکھ بھی ختم. اور ایک وقت آتا ہے کہتا ہے ملا جی، مولوی جی، یا حضرت صاحب آ کے مجھے کلمہ پڑھا دیں. یہی کچھ تھا. بابا فرید جب تشریف لائے اچھوتن میں اور ان کی برکت سے پاک پتن نام پڑھا، تو جب تشریف لائے تو وہاں سارے کے سارے وہ تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے ہی نہیں، بہت تھوڑے مٹھی بھر تھے. اب ان کے پاس اللہ کے ولی کا تذکرہ سن کے، جیسے ہمارے تسبیح خانے میں ہر مسلک آتا ہے، ہر مذہب آتا ہے، ہر فرقہ آتا ہے، ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر زبان، ہر قوم، ہر نسل کے لوگ الحمدللہ آتے بھی ہیں اور اس وقت بیٹھے بھی ہیں. اس طرح ان کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے، جوانا شروع ہو گئے، تو جو بھی آتا تھا دعا فرماتے تھے، اسے اللہ کا کوئی نام عطا فرما دیتے تھے، چھوٹا سا لفظ دے دیتے تھے یہ پڑھا کر. اللہ کا نام میں نور ہے، مدینے والے کے نام میں نور ہے، اور نور اپنا اثر دکھاتا ہے، نہیں دکھاتا، دکھاتا ہے. کھانے کا ایک لقمہ اپنا اثر دکھاتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ اپنا اثر دکھاتا ہے، میرے اللہ کا نام اثر نہیں دکھاتا؟ اللہ کا نام اثر دکھاتا ہے، اور اللہ کے نام میں ایسا اثر دکھایا، ایسا اثر دکھایا کہ لوگ بابا جی درویش کی خدمت میں ایسے آنا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے. اور یہی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تھا، لوگوں کو ایسے ہی متوجہ کرتے تھے. میرے دوستو، یہ زندگی کا نظام ہے جو ہماری اندر کی بھوک اور پیاس ہے، اللہ سے پانا، اللہ سے ہونا، اللہ سے لینا، اعمال نبوی کے ذریعے. یہ زندگی کی ضرورت ہے. میرے گھر سے بچوں کے سکول 2 سے 2.5 کلومیٹر، اور تمام راستہ صبح شام چھٹی کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے، موٹر سائیکل، رکشہ، کاریں، دیگر گاڑیاں، دیگر سواریاں. بچے سکول جانے لگتے ہیں تو ہم ان کے اوپر 11-11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ دیتے ہیں. اپنی بہن کو چھوٹی سائیکل پر پیچھے بٹھا کر لے جاتا ہے بیٹا، اور بیٹے کی عمر 10 سال اور اس کی بہن کی عمر 7 سال ہے. اللہ کا فضل ہے، آج تک دونوں بحفاظت سکول آئے ہیں، گئے ہیں. ہم صرف بچوں پہ جاتے ہی 11 بار کیا دم کرتے ہیں، یا حفیظ و یا سلام. اب بولے 10 سال کا بچہ سائیکل چلاتا ہے، 10 سال کا بچہ، اور پیچھے اپنی 7 سال کی بہن کو بٹھاتا ہے، چھوٹی سائیکل پر پیچھے بٹھا کر اپنی بہن 7 سال کی کو لے جاتا ہے، لے جاتا ہے. اور حفاظت کون سی طاقت کرتی ہے؟ یا حفیظ یا سلام. اس کی حفاظت میں بچہ اس کی چھاؤں میں جاتا ہے، رکشے بھی، گاڑیاں بھی، اور پھر رش کا وقت ہے، سکول کا ٹائم رش کا وقت ہے، رکشے بھی، گاڑیاں بھی، اور سب کچھ. لیکن حفاظت کی چھاؤں میں آئیں، حفاظت کی چھاؤں میں جاتا ہے. ایک دم میں بکنگ کر رہا تھا، دکانوں سے آرڈر لے رہا تھا، راستے میں ایک جوتے کی دکان آئی، میں نے وہاں سے ایک جوڑا مکمل اور 2 الگ الگ پیر کے لیے کہ میں گھر جا کر پسند کرواتا ہوں، جو پسند آئے گا رکھ لیں گے، باقی واپس کر دیں گے. میں وہاں سے گھر آیا، جوڑا رکھ لیا 2 الگ الگ جو پاؤں کے، موٹر سائیکل کے ساتھ شاپر میں ڈال کر اس کو لٹکا لیا اور کام پر چلا گیا. کام کرتے ہوئے یاد بھی نہ رہا کہ میں لوٹ کر واپس آؤں، لیکن اچانک بھول گیا. جب یاد آیا تو بوٹ موٹر سائیکل پر نہیں تھے، بہت ڈھونڈے نہ ملے. میں دکان والے کے پاس گیا، اسے ساری بات بتائی. اس نے اس سے 4-5 دن کا ٹائم لیا کہ اتنے دنوں میں بوٹ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. ابھی 3rd دن ہوا تھا کہ دکان والے کا مجھے فون آیا کہ بھائی بوٹ واپس آ گئے ہیں، دکان پر آؤ. میں نے کہا کہ میں شام کو آؤں گا. جب دکاندار کے پاس گیا تو پوچھنے لگا کہ تمہارا یقین بڑا طاقتور تھا کہ تم نے کہا تھا کہ 3-4 دنوں میں بوٹ واپس آ جائیں گے، یہ کیا وجہ تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ تیرا اتنا طاقتور یقین تھا؟ خود دکاندار بھی حیران ہوا. اب آگے سنیے. کہنے لگا کہ میں نے یا حفیظ و یا سلام 11 دفعہ اور سفر کی دعا پڑی تھی، اس عمل سے مجھے یقین تھا کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا یقین، ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا یقین. اور اگلی بات، کہنے لگے کہ اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہے نہ کوئی چور ڈاکو واردات کر سکتا ہے، مجھے اللہ کے نام کا ایسا یقین ہے. اب ایک اور بات سن لیے اور آخری بات سنیے، بڑے کام کی بات ہے. اب بتاؤ میں آپ کو کس کام پہ لگا رہا ہوں. ایک اور بات بتاؤں، بعض وقت بیٹھ کے سوچتا ہوں، چیز بنی ہے، ٹوٹنی تو ہے، موت تو ہے، موت تو ہے، میں نے یہاں اپنے قبرستان میں قبر کی جگہ رکھوائی ہے. آج میں اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا وہ قبر کی جگہ, مجھے کہنے لگے ایک ساتھ اور اچھا احاطہ مل گیا ہے, وہاں 5-6 قبروں کی جگہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ذرا سنبھالنا, باقی پتہ نہیں کہاں مٹی کا خمیر لکھا ہے, بات تو ہے نا آخر ہے. بعض وقت سوچتا ہوں یہ نیٹ کی دنیا اگر رہی تو, نیٹ کی دنیا اگر رہی اور یہ میگزین کا پرنٹڈ نظام اگر رہا, اللہ چاہے تو پل میں ہر چیز کو راک کر دے, ختم کر دے, ہواؤں میں ملا دے, اگر رہا اور اگر میری نیت بھی سچی رہی, نیت کا سب سے پہلا دخل ہے, تو کام بڑا زبردست ہو رہا ہے. صدی کے بعد نہیں, 2 صدیوں کے بعد نہیں, 5 صدیوں کے بعد بھی اگر کسی کو مشکل, پریشانی, کوئی دکھ تکلیف آئے, یوں کلک کرے اور یوں اپنے منزل اور اپنی مشکل کو حل کرائے اور بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ کوئی ایک بندہ آیا تھا جس نے یہ ترتیب چلائی تھی اور تو نے اس سے کام لیا تھا, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تسبیح خانے والے کام بڑا زبردست کر رہے ہیں, یہ بات بتا دوں, میں کام بہت زبردست کر رہے ہیں, بڑا قیمتی کام کر رہے ہیں, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اب سنیں ذرا جو میں اب بتانے لگا ہوں, اس وقت کی اشد ضرورت ہے جو اب یہ بتانے لگا ہوں میں, آپ اس وقت کی اصل ضرورت ہے جو ابھی بتانے لگا ہوں. کیا اب سنیں, ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا, سخت بیمار ہو, سخت بیمار, ہر قسم کے علاج, معالجے, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, کچھ ہاتھ نہ آئے, کچھ سمجھ نہ آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے, اللہ پاک نے فرمایا کہ ریحان کے پتے کھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کھا لیا انہوں نے. کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہوئے, اب ریحان کے پتے کھائے, وہ پودے کے پتے کھائے, بیمار ٹھیک نہ ہوئے, ٹھیک نہ ہوئے. اے اللہ وہ آپ نے فرمایا تھے پتے کھا لیں, ٹھیک نہ ہوئے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے ہمارا امر تھا, اب ہم ہمارا امر نہیں, پہلے ہم تھے ہمارا حکم تھا, اب چیز وہی ہے پر ہمارا حکم نہیں ہے. یہ جو آج میں وظیفہ ابھی بتا رہا ہوں نا, یہ حکم ہے خود. اب بولو اور کیا چاہتے ہو, خود حکم. ایک درویش سے بیمار ہو گئے, حضرت سے محبت کرنے والے خدام, مریدین, جانثار, کچھ دوا لے آتے, درویش صاحب کشف تھے, دوا سے پوچھتے تیرے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے, دوا کہتی نہیں, رکھ دیتے, میں شفا ہی نہیں ہے تو لینا کیا. پھر کوئی اور دوا لے آتا, میں تیرے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے, دوا بولتی نہیں, پھر رکھ دیتے. بیماری کا سلسلہ چلتے چلتے ایک وقت آیا, ایک وقت آیا تو پوچھا تو دوا بولی, وہ اگلی دوا جو مثلا آپ لے آئے, فلاں لے آئے, ایک بندہ دوائی لے آئے, حضرت نے پوچھا تو کہہ لے کہ ہاں میرے اندر شفا ہے, جو جتنی پہلی دوائیں پڑی تھیں جو کہتی تھی ہمارے اندر شفا نہیں ہے, وہ ساری بول پڑی ہمارے اندر بھی شفا ہے. یہ کیا, کہنے لگا اس سے پہلے شفا کا امر نہیں تھا, اب اوپر سے امر آ گیا ہے, اب مٹی کی چونٹی بھی چٹکی بھی ہو, راک بھی ہو, تو اس میں شفا ہی شفا ہے. یہ جو میں ابھی عمل بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ اللہ جل شان ہو کہ امر کو قریب کرنے والا عمل ہے, اور اللہ کے امر کو کامل اور مکمل کرنے والا عمل ہے, اور اللہ کے امر کو مکمل کرنا اور اللہ کے امر کو قریب کرنا اور مسائل کا حل, مشکلات کا حل, ناکامیوں کا حل, یہ وہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب سنیں, ایک دفعہ بس سخت بیمار ہو گیا, آپ کی ہدایت پر یہ عمل میں نے ہر 10 منٹ کے بعد کرنا شروع کیا, 3 سے 4 گھنٹے کے اندر تمام بیماری اندر سے ایسے نکلی کہ مجھ کو بھی پتا چل گیا کہ میرے اندر جو سخت بیماری تھی وہ ہوا میں اڑ گئی ہے اور میرا جسم کھل گیا ہے اور ایسے ہے جیسے میں آزاد ہو گیا ہوں. ہر 10 منٹ کے بعد وہ عمل میں نے کیا, حالانکہ بہت سی دوائیں استعمال کیں، بہت علاج معالجے کیے، لیکن فائدہ نہ ہوا. اس عمل کی برکت سے بالکل صحت یاب ہو گیا. اب اگلا سنیں. ایک دفعہ میں نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں سعودی عرب کمانے کے لیے چلا جاؤں، آپ نے منع فرمایا. میں اب وہاں دعا مانگ کے آیا ہوں، آپ بھی مانگیں. دعا مانگ کے آیا ہوں اور ہر دفعہ مانگ کے آتا ہوں کہ مولا میرے لیے مکہ اور مدینہ کے دروازے میری کسی بھی ادبی سے بند نہ کرنا. اور ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ کمانے کے لیے یا کاروبار کے لیے اللہ کبھی مکہ اور مدینہ کے دروازے نہ کھولنا. ہاں بچے جی ہیں محمد بن سلیمان کے ایم بی ایس کے، اس نے جو ٹیکس لگائے کئی ماؤں کو روتے کو بچے مل گئے، کئی سسکتی بیویوں کو شوہر مل گئے. ہاں کئی ایسے بچے تھے جو ماں یا باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں باپ مل گئے. خط لکھا میرے سرتاج، جوانی تو چند دنوں کی ہوتی ہے، مال تو ساری عمر کمایا جاتا ہے، آ جاؤ میں رات اور دن آپ کا نام سن کے سسکتے. آئے 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 میرے پاس لے کے مائی آئی بیٹھی تھی، آپ کی دعاؤں سے رشتہ آ گیا، 18.5 سال کی بچی ہے، باپ نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، ایسے بھجوا دیتا ہے. اور کہتی ہے جب وہ پیسے بھیجتا ہے جی کہتا ہے ان پیسوں کو آگ لگا دو. جو بچہ ماں اور باپ کے سائے سے محروم رہا. مجھے ایک صاحب وہیں ابھی حج پہ کہنے لگے، آپ سے ایک بات سنی تھی جدہ میں، مجھ سے کہنے لگے ایک بات سنی تھی کہ جو پیٹرول والے ملک ہیں وہاں کا پیسہ نہیں بچتا. یہ بات کیسے تھی؟ میں نے کہا اس میں بہت وجوہات ہیں، ایک وجہ آہ کی بھی ہے. جس مال کے پیچھے آہ ہو وہ مال کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بنتا، چاہے وہ رشوت، دو نمبر، دھوکہ، سود، کسی بھی ذریعے سے آہ کا مال ہو. اور یہ جو کمائی کا مال ہے اس کے پیچھے ماں اور بیوی اور بچوں کی آہیں ہوتی ہیں. باجی جی 16 محلے والے اس سے دم کرانے آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور وہ نعتیں بھی پڑھتی تھی، بڑی اللہ والی تھی، کئی شاگرد تھی. زندگی بھر شادی نہیں کی اللہ کے نام کے لیے. آخری عمر میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، اپنی ایک قریبی شاگرد کو کہا کان میں، بیٹی خیال کرنا جو غلطی میں نے کی ہے تو نہ کرنا. بعض اوقات میرے دل کی کیفیتیں رات کو ایسی ہوتی تھی کہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور باہر چوکیدار کہتا تھا جاگتے رہو، اور میری طبیعت مچل جاتی تھی کہ میں ابھی گناہ میں چلی جاؤں. بیٹی خیال کرنا تو ایسا نہ کرنا. میں اس واقعے کو مختصر کر گیا ہوں، پیسہ کمانے کے لیے. ابا جی کہتے ہیں میں اس سال آ جاؤں گا، پھر 10 سال اور گزر گئے، پھر 5 سال اور گزر گئے. والد صاحب کہتے ہیں میں آئندہ سال آ جاؤں گا. زندگیاں گزر گئے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، پورے 47 سال باہر رہے. کتنے؟ 47 سال باہر رہے اور آئے اور ٹھیک 2.5 سال کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. اب کہنے لگے آپ بچوں کے ساتھ رہوں گا. بچے تو اپنی زندگی گزار کے اپنی زندگی میں چلے گئے، پھر روتے تھے بچے فرما بردار نہیں، میں نے ساری عمر ان کے لیے کمایا. اور جو ساری عمر باہر رہے 2.5 سال بچوں کا غم نہ دیکھ سکے، چلے گئے. میں تو کہتا ہوں کہ اس بندے نے ہمارے خونی رشتے ہم سے ملوائے ہیں، لوگ میری باتوں کو کس انداز میں لیں؟ میں جانوں میری نیت جانے، مجھے کوئی غرض نہیں کسی حکومت کی تعریف کر کے. آپ جانتے ہیں کہ میرے ہاں حالات حاضرہ پہ کبھی ڈسکس نہیں ہوتی، میرا میگزین حالات حاضرہ کو بیان نہیں کرتا، میرا درس حالات حاضرہ کو بیان نہیں کرتا. کئی حکومتیں آئیں چلی گئیں، اٹھاؤ میرے پیچھے 18 سال 12 سال 16 سال پہلے کے درس، حالات حاضرہ میں بیان نہیں کرتا. لیکن خونی رشتے، صلہ رحمیاں اور زندگیوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی، بیٹوں کی، اولادوں کی سسکن، آہ آہ اور آہ سے کمایا ہوا مال تھا جو خاک ہو گیا، جو پانی ہو گیا، جو ختم ہو گیا. لیکن آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ سعودی عرب کمانے کے لیے جاؤں، تو آپ نے منع فرمایا. لیکن کافی عرصے کے بعد اچانک ویزا مل گیا، غیر متوقع باہر چلا گیا، وہاں جا کر کام نہ بنا، بچے بھی پریشان، اور دل میں کہا کہ مرشد کی بات نہیں مانی. 2 سے 2.5 ماہ کے بعد واپسی کی بات ہوئی تو جو آدمی مجھ کو لے کر گیا تھا وہ نہ مانتا تھا، کیونکہ میں نے کچھ رقم اس کی دینی تھی، وہ نہیں مان رہا تھا. بہت مشکل سے مانا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاسپورٹ پر خروج لگوا دیتا ہوں، یعنی تمہیں باہر بھیج دیتا ہوں اپنے ملک میں. مجھ سے پاسپورٹ لے کر کچھ پیسے بھی لیے، حالانکہ خروج لگوانے پر کوئی رقم نہیں لگتی، لیکن اس نے اپنی رقم نکلوانے کے لیے مجھ سے رقم لی. بعد میں پاسپورٹ نہ دے کر اور رقم کا انتظام کرو، اس کا مطالبہ کیا، اس کا مطالبہ کیا اور پھر آپ کو پاسپورٹ ملے گا. لیکن پیسوں کا انتظام پھر بھی نہ ہوا. پھر میں نے 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھے، 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھے، اور رات کو ساری رات ایک ایک ٹائم بنا کر ہر 10 منٹ کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دیا، ہر 10 منٹ کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دیا. صبح روزہ رکھ کر سو گیا اور ساری رات، 2 راتیں میں نے یہ عمل کیا اور پکار پکار کے کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے کیا اور بھکاری بن کے کیا اور محتاج بن کے کیا. دونوں راتوں میں خواب میں میں نے پاسپورٹ پر سائن ہوتے دیکھے اور یہ دیکھا کہ میرا پاسپورٹ مجھے مل گیا، اور واقعی پاسپورٹ مجھ کو مل گیا، ناممکن ممکن ہو گیا، اور میں واپس سے گھر آ گیا. اب وہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے لاعلاج بیماری ٹھیک ہوئی اور جس کی وجہ سے ناممکن کام ممکن ہوا؟ ایک روایت میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آل رسول، اصحاب رسول، آل بیت کی ہستیاں فرماتی ہیں، جب ہم کہیں سفر میں جاتے تھے اور یہ وظیفہ پڑھ لیتے تھے، سفر بھی آسان ہوتا تھا، کھانے بھی لاجواب ملتے تھے اور غنیمت بھی بہت زیادہ ملتی تھی اور سفر میں ہر قسم کی سہولتیں بھی ملتی تھیں. اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے رب فر ورحم وانت خیر الراحمین اور اذان. افحسبتم اور اذان، اذان جو ہم نماز میں سنتے ہیں، اذان جو نماز کے لیے سنتے ہیں اور نماز کے لیے دیتے ہیں، ایک ہے اذان کہنا، ایک ہے اذان پڑھنا، بڑا فرق ہے. اذان کہنے کے لیے، اذان کہنے کے لیے انگلیوں، قبلہ رخ، باوضو، مقام مسجد وغیرہ وغیرہ. اذان پڑھنے کے لیے یہ شرطیں نہیں ہوتی، وہ جس حالت میں ہیں وظیفے کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. یہ عمل ہے جس نے ناممکن ممکن بنایا، یہ عمل ہے جس نے لاعلاج بیماریوں میں علاج کیا. مجھے ایک سام ملے، میری پھوپھی کے بیٹے نے مجھے بلایا کہ بہن کی رخصتی ہے، آپ آ جائیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ مجھے پہلے تو کہتا. اس نے مجھے ایک فون پہ ایک بات کہی، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، میں غریب ہوں، آ جائیے گا. اچھا میں نے کہا آ جاؤں گا. لمبا سفر کر کے میں پہنچا، ڈھول تھے، تماشے تھے، میں ایک کونے میں چپ کر تسبیح لے کے بیٹھا رہا. بیٹھے 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 اب مجھے کہے آ کے اسٹیج پہ بیٹھ. میں کہ یا کریم بھائی, میں نے کہا مجھے بلایا ہے, میں آ گیا ہوں, میں ٹھیک بیٹھا ہوں. بیٹھ گیا. اب شور شرابہ ہوا نا, تو میں نے ایک رومال لیا ہوا تھا وہ لپیٹ کے, انہیں پتا چلا کہ طارق بھی آیا ہوا ہے, پہلے تو پتا کسی کو نہیں تھا. اب بہت سے لوگ آنے لگے, مسافہ کرنے لگی. ایک بندہ کہنے لگا میں نے تو گلے ملنا ہے, تو فوٹو کھینچ دوسرے پہ. جیسے میں نے کہا نا کہ تلام کرتے ہیں مائی آئی, شور کہنے لگی ذرا فوٹو کھینچ لیں. میں کہ اللہ کی بس اللہ کا نام مان مائی, تلام کرتے ہیں بھاگی بھاگی آئی, ذرا ایک فوٹو کھینچنا میرے ساتھ حکیم صاحب. میں تو آپ کو وہ دیکھتی تھی فیس بک پہ فلاں, سبحان اللہ مل گئے, حرم میں اللہ کے گھر میں مائیوں سے فوٹو چھکوا رہا ہوں. واہ حکیم طارق واہ, زندہ باد, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یا کریم. تو مجھے ایک صاحب میرے پاس آئے, افاسقتوں کی بات بتا رہا ہوں, مجھے کہنے لگے میں کوئی نیک نہیں ہوں. اچھا وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا, میں اس کا بچپن سے بچپن جانتا تھا. کہنے لگے یہ دیکھیں میں ایک عمل کرتا ہوں, آپ نے بتایا تھا میرا کام ہو جاتا ہے. ایسے موبائل یوں کیا اور افاسقتوں کی تلاوت لگی شروع ہو گئی. کہنے لگے جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے یہ سنتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے. ایسا یقین تھا اسے, ایسا یقین تھا. میں کہہ رہا ہوں میں اس کے یقین کی داد دیتا. کہنے لگے یہ سنتا ہوں, افاسقتم انما خلقناکم عبثا, یہ آیت سنتا ہوں اور بس اللہ میرے کام کر دیتا ہے, میری مشکل ٹل جاتی ہے, میری پریشانی دور ہو جاتی ہے اور میرے ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں. ہماری رائے تو ایک ہیں اور وہ سچی قرآن اور حدیث کی رائے ہیں, محمد آل محمد اصحاب محمد کی رائے ہیں. ہماری رائے تو ایک ہیں, ہمارے راستے تو ایک ہیں, ہماری رائے ہمارے راستے ہماری منزل تو ایک ہے. بس کہہ لیں گے میں یہ تلاوت صرف سنتا ہوں. میں نے کہا پڑھنا آتی ہے؟ کہا نہیں پڑھنی آتی ہی نہیں ہے, بس صرف موبائل پہ سنتا ہوں اور میں سنتا جاتا ہوں, میری مشکل حل ہوتی جاتی ہے اور میری مشکلیں پریشانیاں ناکامیاں ختم ہوتی جاتی ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی جل گئے. ابھی اس سفر حج میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے حدیث کا ایک حوالہ دیا تھا کہ حضرت عبد, غور سے سنیے گا یہ ایک بڑا اہم واقعہ سنا رہا ہوں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا, عرض کی آقا کی بارگاہ میں کہ میں نے یہ کان میں پڑھا تھا, تو حضور نے فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اللہ کی قسم اگر کوئی یقین سے ان آیات کو پڑھ لے یقین سے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے, جگہ چھوڑ دے. کہا کہ یہ میں نے عملی نمونے دیکھے ہیں. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ میں یہاں جب نیا نیا آیا تو مجھے ایرے کفیل نے جنگل ویرانے میں جہاں ایک لوہے کے ٹین میں پانی تھا اسی کو میں نے پینا تھا, اسی سے وضو کرنا تھا اور غسل کے لیے پانی تھا نہیں, غسل کے لیے. کہا کہ میں حیران ہوا کہ مجھے تو کس ویزے پہ لائے تھے اور یہاں جنگل ویرانی میں. کہا مجھے کچھ سمجھ نہ آئی, ذرا سنیے گا غور سے میری بات کو توجہ سے. کہا مجھے کچھ سمجھ نہ آئی, یہ میں سفر کے احوال بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں اور موتی بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, کچھ سمجھ نہ آئی میں کیا کروں. تو کہنے لگے کہ میں جو ہے مجھے بس ایک آیت پہ یقین آ گیا کہ افحسبتم والی آیت, بس میں اسی کو پڑھتا تھا. اور میرے سامنے پہاڑ تھے سارے, پہاڑ پتھر. کہنے لگے ایک بہت بڑا پتھر تھا جو پہاڑ کے اوپر تھا, بہت بڑا چٹان تھی کمرے کے برابر. میں نے کہا اللہ تو اپنی طاقت دکھا, اپنی قوت دکھا اور اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے, تیرے میرے حبیب نے قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی ہے تو سچ ہے، اور کہا کہ میں ان کی بکریوں کی خدمت کرتا تھا اور سارا دن ان کی بکریاں چراتا تھا، سخت لو میں، گرمی میں، بھیڑیں، بکریاں، اور ایک ٹین کا ڈبا تھا جس میں پانی تھا، گرم تھا، پھر میں پانی کیا کرتا تھا، ایک اس والی یہ سافٹ ڈرنکس والی بوتل میں پانی لے کے میں کسی چھاؤں میں رکھ دیتا تھا کہ شاید کوئی، چلو گرم نہ ہو، کچھ گرمی تو ختم ہو جائے، وہی میں پیتا تھا، اور پیتا تھا تو میری زبان پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اتنا گرم پانی تھا۔ کہا کہ صرف ڈیڑھ مہینہ یہ مشقت میں نے جھیلی ہے، صرف ڈیڑھ مہینہ، اور اس کو میں نے پڑھا ہے۔ اب خود سوچیں، تحت نظر صحرا ہو، پانی نہ ہو، گھر نہ ہو، اور ایک غلام ہو، بدو کا غلام ہو، اور غلامانہ زندگی کے ساتھ وہ رہ رہا ہو، اس کے پڑھنے کے اندر وجدان، جذبہ، یقین، درد، بے کلی، بے قراری کیسی ہوگی؟ اور ایک بندہ آ کے باہر بیٹھ جائے، کہہ لیجیے چونکہ میں پریشان تھا لہٰذا آ گیا ہوں، ہر دفعہ بیٹے کو لے آئے، اس کا بیٹا کبھی نہیں پڑے گا، کیوں؟ اس نے 6 مہینے انتظار نہیں کیا، اس نے 6 گھنٹے انتظار نہیں کیا، وہ کبھی بھی اسے یقین نہیں آئے گا، وہ بھی بے یقین رہے گا، لیکن اس کے اندر کوئی یقین ہے، اس کی اولاد اور بیٹے میں کبھی یقین نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، جن کو ٹائم جلدی ملتا ہے سفارش پہ، 90% لوگوں کو یقین نہیں آتا، سوائے 10% پہ۔ نہ تجربہ کرنا ہے تو آپ بھی کر لینا، یہ میرا تو تجربہ ہے۔ رہنے لگے، میں نے پڑھائی ہے، خوب پڑھا، اور سارا دن بکریاں چراتا تھا، اور بکری چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بکری جب دوڑتی ہے اس کے بندہ پیچھے دوڑے نا تو میلوں کا سفر طے کرا دیتی ہے، بکری، بھیڑ نہیں، بکری، بکری دوڑتے دوڑتے دوڑتے، یہ بکریاں چرانے والے قبائل ہوتے تھے، ان کے پاس، قبیلوں کے پاس جو ہے بہت زیادہ بکریاں، جس کی زیادہ بکری ہوتی تھی اس کو بزدار کہتے تھے، بز کہتے ہیں بکری کو، دار کہتے ہیں رکھنے والا، یعنی کہتے ہیں بز دل، بز دل، جس کا دل بکری کی طرح نرم ہو۔ یہ بکریاں چرانے والے چرواہے بہت زیادہ، جن کے پاس بکریاں ہوتی تھی، وہ بلوچوں کا ایک قبیلہ، اس قبیلے کا نام بزدار، بز بکری، بکریاں جن کے پاس بہت زیادہ، پہلے عرب میں، اب بھی جن کے پاس اونٹیاں زیادہ ہوں، جتنی بکریاں، جتنی اونٹیاں، جتنی گائیں ہوں، تو وہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے، وہی سرمایہ دار ہوتا ہے۔ تو کہاں میں نے پڑھا، ایک دفعہ نا سخت گرمی میں میں ایک جھاڑی کی اونٹ میں بیٹھا تھا، درخت نہیں تھا، آدھا جسم گرمی میں تھا، دھوپ میں تھا، اور آدھا لو کیا ہوگی اور گرمی کیا ہوگی، اور میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے میں نے کہا مولا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، اور میں اس کو دیکھ کے ایسے پڑھ رہا تھا، اور میرے لب خشک تھے، پانی پیتا ہوں تو گرم ہے، نہیں پیتا تو مرتا ہوں، لب خشک تھے۔ تو کہا میں ایسے پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا اور پتھر اپنی جگہ سے ایسے ایسے ہلا، کہا کہ میں نے سمجھا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور پھر رک گیا۔ میں نے کہا یا مجھے گرمی سے چکر آئے ہیں یا میری آنکھیں دھوکہ ہیں، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پتھر یوں ہلا اور یوں نیچے گرا، اور ایک ایسا دھماکہ ہوا، شور پیدا ہوا، لڑکتے 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 وہ بہت بڑا پہاڑ نیچے آ کے گرا، اور میں حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور میری بکریاں بھاگی، بھیڑے بھاگی دور اس دھماکے سے ڈر کے، اور حیرت انگیز میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھنے کے بعد کہا جو مجھے رونا آیا اور جو میری سسکیاں ہوئیں، اور کہا کہ ایک دفعہ آپ کے درس میں سنا تھا صدق تو یا رسول اللہ، اور یہی آیا کہ یا رسول اللہ آپ سچے اور آپ کا رب سچا، جو آپ نے اپنے وعدے بیان کیے وہ وعدے سچے ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے حقیقت یہی ہے۔ اور پھر کہا کہ میں کیا بھاگا، اس پہاڑ کے ٹکڑے کو جو کمرے جتنا، کمرے سے بڑا پہاڑ تھا، اس کو دیکھا، اور میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو ہٹا دیا، کون سی قوت ہے جس نے اس کو اپنی جگہ سے ہلا دیا اور کہا مجھے یقین ہو گیا. پھر میں نے کہا مولا تو اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے مجھے اس صحرا سے ہٹاؤ, لک و دک ویرانے سے ہٹاؤ جہاں میری زندگی بھی نہیں میری عبادت بھی نہیں, مجھے تو قبلے کا پتہ نہیں قبلہ رخ کس طرف ہے, اے اللہ مجھے یہاں سے نکال. اور کہا کہ پھر ایسا کرنا ہوا اللہ کا ایسا نظام بنا کہ میرے جو مالک تھا بدو اس کے دل میں اللہ نے ڈالی کہ اس نے ساری بکریاں سارے جانور بیچ دیے, وہ سارا کچھ بیچ دیا اور اس کا سودا بھی فوراً ہو گیا اور اس نے مجھے نکال کے ایک ایسی جگہ رکھا جہاں کھانا بھی تھا پینا بھی تھا اے سی بھی تھا پانی بھی تھا اور غذا بھی تھا سب کچھ تھا. کہ میں تو اس آیت کو کہتا ہوں دنیا کا کوئی مشکل سے مشکل ناممکن سا ناممکن کام ہو اور وہ بندہ پڑھے ایسے کہ جیسے لو ہے صحرا ہے اور میرا آدھا جسم جھاڑی کے اندر تھا اور آدھا جسم باہر تھا اور بے چینی سے پڑھے, اللہ آنکھوں سے فیصلے کر کے دکھاتا ہے, اللہ دکھاتا ہے فیصلے آنکھوں سے دکھاتا ہے اور میرے لب کے فیصلے سچے ہیں اور اللہ دکھاتا ہے. اب آتا ہے مخلوق کو ہم کیا دے رہے ہیں, یہ چیزیں دے رہے ہیں مخلوق, یہ چیزیں دے رہے ہیں مخلوق کو ہم یہ دے رہے ہیں. اور کہا میرے بچوں کو کھانسی اور گلے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں بہت دوائی لی آرام نہیں آیا, ایک دوست نے ٹوٹکا بتایا آرام آ گیا, وہ ٹوٹکا بھی ساتھ بتاتا جاؤں. رات کو سوتے وقت ایک چمچ دیسی گھی ایک چمچ چینی بالکل ہلکی آنچ پر کسی بھی برتن میں ڈال کر رکھے, آہستہ آہستہ چینی گھی میں گرم ہونے کے بعد سرخ ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ ٹافی کی شکل میں بنا لیں, آنچ سے اتاریں زیادہ سرخ نہ ہونے دیں, جب ٹافی گلے میں منہ میں رکھنے کے قابل ہو جائے یعنی اس کی گرمی ختم ہو جائے تو بچا ہوا گھی پی لیں اور وہ ٹافی منہ میں رکھ کر چوسنی شروع کر دیں, آہستہ آہستہ چوستے رہیں, چوستے چوستے سو جائیں, کوئی پانی نہ پیئیں, رات بہت سکون سے گزرے گی کھانسی نہیں آئے گی, چار پانچ دن لگاتار عمل کریں آرام آ جائے گا, چاہے جتنی دوائیاں لے کر تھک گئے ہیں ہمارا آزمودہ ہے. یہ انہوں نے ایک طبی ٹوٹکا بھی ساتھ لکھا تھا تو میں نے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ہم کس منزل کی طرف چل رہے ہیں, ہماری منزل کیا ہے, ہماری راہیں کیا ہیں, سوچیں دل سے آواز پوچھیں, دل کی آواز کو جانیں, دل بولے گا کہ تسبیح خانہ سچا پیغام دے رہا ہے. تسبیح خانے میں تارک اپنی ذات کا دخل نہیں کرتا, جو پیغام ملتا ہے سچا وہ پیغام قاصد اور ڈاکیے کی حیثیت سے آپ تک پہنچا دیتا ہے, ڈاکیے اور پیغام ڈاکیے کی حیثیت سے آپ کو پہنچا دیتا ہے. وہ سچا پیغام ہم ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں, انسانیت کو نفع ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ جو افاسطم کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا آپ کا یقین کمزور ہوا ہے یا طاقتور ہوا ہے؟ یا حفیظ و یا سلام سن کے یقین طاقتور ہوا, آیت الکرسی سن کے یقین مضبوط ہوا, ہو یا نہیں ہوا؟ سورۃ علم نشرہ کے فائدے سن کے یقین مضبوط ہوا, حامیم لا ینصرون کے تذکرے سنے یقین طاقتور ہوا یا کمزور ہوا؟ اور یقین اللہ کی ذات عالی کی طرف گیا, خالق کی طرف گیا یا مخلوق کی طرف گیا؟ اور ان سارے دو گھنٹوں میں میں نے آپ سے جو بات کی اس دو گھنٹے کی بات میں میرا سارا کا سارا محور مخلوق سے خالق کی طرف, مال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف تھا یا کچھ اور تھا؟ بولیں, پھر کہہ رہا ہوں, مخلوق سے خالق کی طرف, مال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. کیا یہ تین موٹو تین زندگی کے جو محور اور مرکز ہیں اور تین زندگی کے جو عنوانات ہیں, کیا آج کی نشست اور اس سے پہلی جتنی نشستیں تھیں جتنے درس پڑے ہیں کیا وہ سارا کا سارا ہم اسی پہ لائے ہیں یا نہیں لائے؟ اسی پہ لائے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ میرے پاس آؤ دعا کروں گا تھپکی دوں گا, ایک راستہ یہ ہے کہ میرے پاس آؤ یا نہ آؤ یہ عمل کر لو کملی والے کا آقا کا تم کر لو, اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست یاری لگ جائے اور کام ہو جائے اور بندے کو منزل مل جائے اور سچی راہیں مل جائیں. ایک راستہ یہ ہے, اور ایک راستہ یہ ہے مجبور ہونے کے بعد, بے بس ہونے کے بعد اللہ سے دوستی کرو, تسبیح کی شکل میں, نفل کی شکل میں, دعا کی شکل میں, تہجد کی شکل میں, تلاوت کی شکل میں, سجدوں کی شکل میں, رونے کی شکل میں, آہ و زاری کی صورت میں, مجبور بے بس ہو کے, یا قید میں, یا بیماری میں, یا مقدمے میں, یا فقر میں, یا غربت میں, یا بے بسی میں, یا تنگی میں, یا فاقو میں, مجبور ہو کر. اور ایک یہ ہے کہ مجبور ہونے سے پہلے اللہ سے مانگنا, اللہ سے لینا, اللہ سے منوانا آ جائے, اور آئے بھی مسنون اعمال کی شکل میں جن میں شرک اور بدعت کا نہ شک ہو, نہ شائبہ ہو, نہ قطرہ ہو, نہ ذرہ ہو. ایک منزل یہ ہے, ایک راستہ یہ ہے, یہ محمد, آل محمد, اصحاب محمد کا یہ راستہ ہے, یہ منزل ہے. اور اس منزل پہ پورے مجمع کو لانا, اور اس منزل پہ پوری امت کو لانا, بیمار امت, کمزور امت, پریشان امت, دکھوں کے مارے, غموں کے مارے ہوئے لوگ, حالات کے ستائے ہوئے لوگ, جو کوئی منزل چاہتے ہیں, جو کوئی راستہ چاہتے ہیں, جو کوئی انگلی چاہتے ہیں, کوئی رہبر چاہتے ہیں, ان کے لیے رہبر بن جانا, منزل بن جانا, راستہ بن جانا, ان کی مصیبتیں دور ہوں, ان کی پریشانیاں دور ہوں, ان کے دکھ دور ہوں, ان کے غم ٹل جائیں, اور تیری دنیا بھی سنور جائے, اور تیری آخرت بھی بہترین ہو جائے, اور لوگ تجھے یاد کریں. پھر تک کے پیچھے ایک اور چیز بھی لکھی ہوتی ہے, گائے گی دنیا گیت میرے. اور سچ ہے ہم نے تو اس لیے نہیں کرنا کہ میری دنیا گیت گائے, کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ دنیا کے لیے کیا تھا. لیکن اللہ سچا ہے, جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور, اللہ ان کو زندگی, اللہ ان کو تابندگی, اور اللہ پاک ان کو سچی زندگی کی سچی راہیں دیتا ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پھر کہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کرے یہ کرنا مجھے آ جائے, آپ کو آ جائے. بڑی مزیدار زندگی ہے. سوچو میری کہانیاں اتنی مزیدار ہیں, ان کہانیوں کے اندر جانے والا کتنا مزیدار ہو. میری باتیں آپ دو گھنٹے, تین گھنٹے, چار گھنٹے, میری سات سات گھنٹے باتیں چلی ہیں, میرے سات سات گھنٹے کی نشستیں پڑی ہوئی ہیں, چھ چھ گھنٹے کی, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو پیشاب آ رہا, کسی کو پیاس لگ رہی, کسی کو کھانسی, کسی کو پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان باتوں میں مزہ ہی ایسا ہے, ان سب جن باتوں میں یہ مزہ ہے, اس زندگی کو اگر اختیار کریں گے وہ زندگی کیسی مزیدار ہوگی, اس میں کیسا لطف آئے گا, اس میں کیسا پیار آئے گا, اس میں کیسا انس ہوگا, اس میں کیسا سکون ہوگا, اس میں کیسی راحت ہوگی, اس میں کیسی چاہت ہوگی, اس میں کیا کمال ہوگا. سوچیں تو سر, جس زندگی میں یہ مزہ ہوگا, جس زندگی میں یہ راحت ہوگی, کیا راحت ہوگی, کیا مزہ ہوگا, کیا مزہ ہو. صحیح بات بتاؤں, اصل میں ہم نے جنت کے مزوں کو سمجھا نہیں, اس لیے جنت کے مزوں میں ہم جو ہے ہماری رالی نہیں ٹپکتی. دنیا کے مزے چکھیں گے تو دنیا کے مزوں میں ہمارے منہ میں پانی بھر آتا ہے. دنیا کے مزے چکھے ہیں تو پانی بھر آتا ہے, اور جنت کے مزے چکھے نہیں, اگر نہیں چکھے تو یقین ہی کر لیں, اس لیے پانی نہیں بھرتا. اعمال کے مزے اور اس سے مسائل کا حل. ایک اور فائدہ ہے, ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو, بتا دوں یا آئندہ درس کے بعد بتاؤں؟ ابھی رات سفر کرنا ہے, وہاں کاغان جانا ہے, لمبا سفر. میرے لیے پانچ بسم اللہ چھ سورتیں پڑھیں گے, اور افاسبتم والا عمل, اور یا حفیظ و یا سلام حفاظ والے عمل کریں گے. میرے لیے میری نسلوں کی نیت کر لینا. سفر ہے, وہاں درس ہے, پھر فوراً واپسی ہے, فوراً واپسی ہے. پھر کل شام کی, یہاں سے ہفتے کی شام کی جو ہے وہ ازبکستان تاشکند کے لیے سواری اور جہاز ہے, پھر آگے سفر 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 سفر, یہ زندگی کا سفر ہے. ایک وقت آئے گا تھکا ہوا مسافر آ کر سو ہی جائے گا, تھکا ہوا مسافر سو ہی جائے گا. ایک چیز بتاؤں آپ, آج ہی بتا دوں, نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو, نقد میں سواد آتا ہے, ادھار میں تو سارا ہی فساد ہے. اللہ سے مانگا کریں, اللہ ایسا کاروبار دے جس میں ادھار نہ ہو, اللہ ہماری نسلوں کو ایسا رزق کا ذریعہ دے اللہ جس میں ادھار نہ ہو, اللہ عافیت والا برکت والا رزق عطا فرما. مانگا کریں مانگا کریں مانگا کریں مانگا کریں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اعمال کے کرنے سے جو فائدہ ہوگا نا ایک بڑا زبردست, وہ یہ فائدہ ہوگا آپ اپنی نسلوں کو فقیر چھوڑ کے نہیں جائیں گے, یہ بڑا فائدہ ہو. خود چاہے سفید پوش گئے, خود چاہے کسی کٹیا میں کسی جھونپڑی میں یا سفید پوشی غربت کی تنگ دستی کی ایک کمرے میں گھر کا کرائے کا. مجھے رات ایک بندے نے عجیب بات کہی, ایک دوست کا فون آیا 8 دن پہلے, اس کی مس کال مجھے یاد تھی تو میں نے رات اس کو فون کیا, میں نے کہا آپ کی مس کال یاد ہے, وقت ہی نہیں ملا کیا کروں, فون ہی فون ہے پڑا رہتا ہے میرے قریب, زیادہ فون نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو زندگی کی ذمہ داری. مجھ سے ایک بچی بات کہی, کہا کہ پچھلا 100 سال تو مجھے یاد ہے, اس لیے میرے والد کو میں نے دیکھا, دادا پردادا ان کے بارے میں, اور اس سے پچھلے 100 سال بھی, اور اس سے پچھلے 100 سال بھی, اور اس سے پچھلے 100 سال بھی, کوئی ایک بندہ ہمارا حج نہیں کر سکا, ہمارے خاندان میں آج تک کوئی حج پہ نہیں گیا. اور کہا کیوں نہیں گیا, ہم ازلی غریب ہیں. اوے اوے, یہ بات اس نے جو کہی مجھے مار دیا. اچھی بات کہی اس نے, ہم صاحب نصاب ہیں ہی نہیں, اتنا مال ہے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو. کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا, میرے والد کے بھائی میرے چچا, میرا دادا میرے دادے کے بھائی, میرا پردادا میرے پردادے کے بھائی, ان کا خاندان, کوئی ایک آج تک حج نہیں کر سکا, کوئی ایک آج تک حج نہیں کر سکا. میں رات سے یہ بات سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں, رات میری نیند کھلی تو نیند پہ یہ بات پھر آ گئی اور میں سوچتا رہا. اچھا عجیب بات ہے, ایک حج نہیں کر سکا, ایک بندہ جو ہے وہ حج نہیں کر سکا, ایک بندہ بھی حج نہیں کر سکا, ایک بندہ حج نہیں کر سکا. میں جو بات آپ سے اب کہنے لگا ہوں ذرا یہ غور سے سنیے گا, یہ میری آج کی ساری باتوں کا ست ہے, نچوڑ ہے, ایکٹیو پرنسپل ہے جو میں کہنے لگا ہوں. وہ کیا, وہ یہ ہے, جب یہ اعمال کی زندگی آپ اپنی زندگی میں لائیں گے اللہ نسلوں میں حج کے دروازے کھولے گا, آسانی کے دروازے کھولے گا, دولت عزت رزق صحت خوشیاں خوشحالیاں کامیابیوں کے اللہ دروازے کھولے گا, ایسے دروازے اللہ کھولے گا, ایسے دروازے. جتنے بھی اس وقت گدی نشین ہیں, درباروں آستانوں کے مجاور ہیں, ان سب کے بڑوں کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں ایک چیز ملے گی کہ بابا جی سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے, ستو پھانک رہے تھے, اور بابا جی چھاگل میں پانی پی رہے تھے, اور جاؤ مٹھی بھر تھے, جھونپڑی تھی, یہ تھا وہ سارا کا سارا سفید پوشی غربت کا نقشہ تھا. بابا جی نے خود نہیں کھایا, مہمان کو کھلا دیا. بابا جی نے دسترخوان پہ جو ٹکڑے تھے رکھ دیے کہ بھائی فقیروں کے ہاں یہی سب کچھ ہے کھا لو. ان کے بڑوں کی ہسٹریاں یہی تھیں, یہ تھی سوائے چند اولیاء کے جو مالدار اولیاء تھے, جیسے بہاؤ الدین زکریا, خواجہ عبید اللہ احرار, پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیاء تھے جو ارب پتی خرب پتی اللہ کے بندے تھے، اور اللہ نے ان کو مالدار بھی اس لیے کیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی ولی ہے اور مالدار ہے اور اس کے حلال کی اس کے اوپر آثار ہے، مالدار ہے، تو اعتراض نہ کرنا، ہمارے فقیر ہر جلوے میں ہوتے ہیں، فقیر کا جلوہ ہوتا ہے، فقیر کے ہر رنگ میں فقیر ہوتا ہے، یہ فقیر کس رنگ میں ہو اور اللہ سے جڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا فقیر ہے۔ یہ اللہ نے اصل میں دکھانے کے لیے انبیاء کو بھی نبوت، انبیاء کو بھی بادشاہتیں دی، سلیمان، داؤد اور یوسف علیہ السلام، یہ تین نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، اور سب سے بڑی بادشاہت ان میں سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ تو ان میں جتنے بھی بڑے ہیں ان کی زندگیاں اٹھائیں، انہوں نے یہ اعمال کیے تھے، اور اعمال میں نسلوں کے پلنے اور پالنے کے وعدے ہیں۔ میں گیا لاہور ڈیفنس میں، ایک صاحب کے ہاں ایک صاحب ملے، ایک گھر میں ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے جی میں آپ ایک دفعہ فلاں دربار پہ گئے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے، کچھ پر پڑھ کے ہدیہ دینے۔ میں نے کہا ہاں میں گیا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے میں اس کا گدی نشین ہوں، سجادہ نشین۔ اچھا آپ کہاں رہتے؟ کہنے لگا میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں، آنا جانا ہوتا ہے اس کے موقع پہ یا کہیں موقع پہ، میں نے یہاں کوٹھی بنائی ہوئی ہے، میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں، اب میرے گھر نہیں چلتے، دعا کر دیں۔ میں کہ آپ تو خود سجادہ نشین ہیں، پیر ہیں، بڑے ہیں، تو میں تو آپ سے دعاؤں کا عرض کروں گا۔ کہہ رہے جو ہم بڑے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اصل کام تو ہمارے بڑوں والا آپ کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم روٹی کھا رہے ہیں اور پل رہے ہیں، ہمارے میرے پاس چلیں۔ میں نے کہا دیکھیں میں نے آگے سفر پہ جانا ہے، اور ان سے بھی وعدہ تھا کئی سال پرانا، اگر میں اس طرف آیا تو آپ کے گھر میں دعا کرتا جاؤں گا۔ تو ابھی آیا تو میں نے ان کو فون کر دیا، تو انہوں نے دو چار بندے اکٹھے کر لیے، تو میں نے آگے جانا ہے۔ کہنے لگا نہیں، پھر آپ اگر بڑوں کی بات کرتے ہیں، بڑے ہیں، تو میں بحیثیت پیر کے آپ کو کہتا ہوں میرے پاس چلے۔ ٹھیک ہے، ان کے گھر گیا، دنیا کی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، برانڈ کوئی اعلی قسم کا نظام نہیں تھا جو اس کے گھر میں نہیں تھا، خاموش بیٹھا، اس زندگی میں کھو گیا جو میں نے ان کے بڑوں کے واقعات، مشاہدات، زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا پڑھا تھا، سنا تھا، اور صرف ان کی نسلوں کا پڑھا سنا تھا۔ صرف ایک چیز سمجھ آئی کہ اللہ اپنی رحمت کریمی سے، شان کریمی سے کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ دیتا ہے، اور اللہ نسلوں کو پالتا ہے، اور نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے، اور پھر اسی حج پہ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، دو دفعہ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، ضلع ناظم، یہ فلاں، بڑے نیک آدمی، شریف آدمی تھے ایک علاقے کے۔ کہنے لگے وہ وزیر اعلی پنجاب کا ممتاز دلتانا 12 ایکڑ کا لاہور میں گھر تھا، ایک طرف سے نکلتے تھے دوسری طرف سے، 12 ایکڑ کا لاہور میں گھر تھا، آج اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ نوکر کے گھر ہے، اور وہ روٹی دیتا ہے صبح شام۔ جس کا 12 ایکڑ کا لاہور میں گھر تھا، اور جو پورے پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اور جس کے پاس مال اور دولت، حویلیاں، کہاں اپنا اصلی حویلی گھر بھی بک گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بیٹے کی آگے بھی اولاد نہیں ہے، نسلیں بھی نہیں بڑھی، کہا میں وہ 12 ایکڑ کے گھر میں رہا ہوں، گیا ہوں، آج میری عمر 68 سال کی ہے، 69 سال کی ہے، مجھے وہ گھر یاد ہے، اس وزیر اعلیٰ کا، اس کی ٹھاٹ، اس کی شان و شوکت یاد ہے، مجھے اس کا وہ تم تراک، وہ زندگی یاد ہے، پر اس کا بیٹا اکیلا ہے، آج لندن کے ایک گھر کے اندر ایک نوکر کے پاس رہتا ہے، اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے۔ ممتاز دولانا شریف آدمی تھا، اس کا بیٹا یقیناً نیک ہوگا، لیکن تقدیر کا نظام دیکھیں، ولیوں کی نسلوں کو اللہ پال کے دکھاتا ہے، اور ولی کسے کہتے ہیں؟ جو میں اعمال بتا رہا ہوں یہی ولی ہیں، جو میں ذکر بتا رہا ہوں یہی ولی ہیں، جو میں زندگی بتا رہا ہوں یہی ولایت ہے، اللہ ولایت کی زندگی کو پال کے دکھاتا ہے، اللہ اعمال کرنے والی کی زندگیوں میں عروج، کمال، عزتیں، برکتیں، دولتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، غیبی نظام چلاتا ہے اور دکھاتا ہے، دیکھو میں ایسے کر کے دکھاتا ہوں، اور دنیا کے مالداروں کو اللہ زوال دے کے دکھاتا ہے کہ جن کی زندگیوں میں مال تھا اعمال نہیں تھے، مال تھا، پھر بولیں مال تھا، دل کی گہرائیوں سے پھر بولیں مال تھا، اللہ ان کو دکھاتا ہے آنکھوں سے کہ ان کے نقش و نگار ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایسی زندگی نہیں دے رہا، یہ بیٹھ کے میں آپ کو جو خود بھی پانی پانی ہو جاتا ہوں، پسینہ پسینہ، اور آپ کو بھی پسینہ پسینہ کرتا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آپ کی نسلوں کے لیے پیکج دے رہا ہوں، آپ کو آپ کی نسلوں کے لیے خوشحالیوں کے، راحتوں کے، عزتوں کے، دولتوں کے ایک دروازے کھلوانا دے رہا ہوں۔ ہاں یہ میری باتیں، یہ میری باتیں کو وزن سے لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو درس کے اندر بار بار آنے سے میری باتوں کی قیمت نہ کھو بیٹھنا، بے قدری نہ کر بیٹھنا۔ تو میں آپ کو ایک پیکج دے رہا ہوں، بظاہر آپ زندگی اعمال ایمان کی گزار رہے، پر اس ایمان اور اعمال کی زندگی میں آپ کی نسلوں کے لیے کیا کچھ ہے؟ اور نسلیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے، جیسے میں جھولیاں اٹھا اٹھا کے اپنے پردادا کے لیے دعا کرتا تھا 1919 میں، میرے اندر یہ بات جائی نہیں رہی، پتہ نہیں کتنے درسوں کے بعد جائے گی۔ میں یہ شہرت دکانداری کر رہا ہوں یا اپنا درد بیان کر رہا ہوں، میرا اللہ جانے آپ میرا دل کیسے چیر کے دیکھ سکتے ہیں، کہ جیسے ان کے لیے میرے دل سے آہیں نکل رہی پردادا کے لیے، کہ حاجی صاحب آپ میرے لیے کیا دعائیں کر کے گئے تھے، کیا مانگ کے گئے تھے، اس 1919 کے حج میں کیا مانگا ہوگا، اور کتنے مہینوں کا حج ہوگا، اور کتنے پیدل گھوڑوں، خچروں، اونٹوں کے اوپر زندگی ہوگی، اور پانی کے کتنے قطرے نہیں ملے ہوں گے، کیسے ہوگا، بحری جہاز میں کیا حال ہوگا، اور بحری جہاز میں کتنے بندے مر گئے ہوں گے، اور ان کی میتوں کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ تختے کے اوپر کفن پہنا کے سمندر میں چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں ہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد گئے، ان کے کمرے میں بندہ مر گیا، روز فون کر کے روتے ہیں، ایسے میں کلا، میں کلا، میں کلا، وہ کیا حال ہوگا؟ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسے ہی ان اللہ کے ولیوں کی نسلوں کو اللہ یوں پال کے دکھاتا ہے، اور یوں کھلاتا ہے، اور یوں پلاتا ہے، اور یوں اللہ دیتا ہے۔ میں آج جن کے ہاں جا رہا ہوں کاغان میں، یہ اللہ کے ولیوں کی نسلیں تو ہیں، اللہ کے ولیوں کی نسلیں تو ہیں، یہ ان کی بن کی نسلیں ہیں، آل رسول کی نسلیں ہیں، قافلہ سید احمد شہید کی باقیات میں سے ہیں، بالا کوٹ کی بزرگوں میں سے، آل رسول ان نسلوں میں سے تو ہیں کہ اللہ انہیں کھلا بھی رہا پلا بھی رہا، اللہ انہیں کھلا بھی رہا پلا بھی رہا۔ میں نے تو آل رسول کی نسبت سے ان کے ہاں جاتا ہوں، نسبت آل رسول ہے، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ آپ جو تسبیح وظیفہ میری بات مان کے چل رہے، یہ اپنے لیے صرف نہیں کر رہے، اب سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب میری بات دل میں اتری، 12 ایکڑ کا گھر اور 1 ایکڑ میں 8 کنال اور 12 8 96 کنال کا گھر، 96 کنال کا محل، گھر، کیا کمال، کیا زندگی، اور کیا زندگی کا نظام ہوگا، اور کیا حکومت اور کیا اقتدار ہوگا۔ او ہو، اس دور میں جو مجسٹریٹ ہوتا تھا اس کے پاس سارے ضلع کے اختیارات ہوتے تھے، ہاں، اور وزیر اعلی کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ نگورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گونچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہیں داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ میں تو آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے پیکج بتا رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں کہ نسلیں خوشحال، صحت مند، ان میں بیٹے، ان میں نعمتیں، المال والبنون، بیٹے اور مال، زینت، چیزیں، یہ تو میں تو یہ بتا رہا ہوں۔ میری باتوں کے پیچھے سارا کا سارا راز یہی ہے. آپ خوشحال ہو, آپ کی نسلیں خوشحال ہوں, یہ ملک خوشحال ہو, اس کی سرحدیں خوشحال ہوں, اس کے کھیت کھلیان خوشحال ہوں, اس کی صنعتیں سڑکیں خوشحال ہوں, اس کے حکمران, اس کے بادشاہ خوشحال ہوں, اس کی چھاونیاں, اس کی کچہریاں, اس کے ایوان خوشحال ہوں. میں تو خوشحال ہوں کہ یہ بیٹا پیکج دے رہا ہوں, فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے, انہی کا مطلب نکل رہا ہے, وہ کملی والے کی باتیں بتا رہا ہوں, فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے. یہ زندگی کا نظام ہے جسے ہم نے لے کر چلنا ہے. لہذا جو باتیں بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بنا نہیں رہا. میری باتیں, میرے وظیفے میں بناتا نہیں ہوں, بتاتا ہوں. اللہ یقین عطا فرمائے اور یقین کی کامل دولت عطا فرمائے اور یقین کے سچے راہیں, سچے راستے عطا فرمائے. ازبکستان جانے والوں کو کچھ ہدایات اس لیے دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کچھ لوگ وہاں سے آئیں گے, پورے ورلڈ میں. ایک بات ذرا بتا دوں, ازبک جانے والے جتنے بھی ہیں خیر خواہی اور عزت اور احترام کا جذبہ لے کر جائیں گے. وہ ہمارے بڑے ہیں, پیرزادے ہیں, سیدزادے ہیں بخارا کے, اور مرشد زادے ہیں, اور مرشد کی اولاد کا احترام جیسی بھی ہو احترام ہوتا ہے, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہے. بس ختم, اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں. ایک استدعا آئی ہے کہ ہمارے واسا کی طرف سے ان کے ڈائریکٹر نے ایک کاغذ بھیجا ہے کہ جی آپ کے پاس مجمع ہوتا ہے, اہل لاہور سے عرض کریں کہ پانی کم استعمال کریں. اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں پانی نہ کریں. یہ باقاعدہ انہوں نے اپنا کارڈ بھیجا ہے اور ساتھ یہ بروشر بھیجا ہے, اس میں پانی کا قطرہ ہے. بیچارہ چیخو پکار کر رہا ہوں پانی کا قطرہ. یہ دیکھیں اپنا کارڈ بھی بھیجا ہے تو کہنے لگے جی پانی کم. ذمہ داریوں کا احساس کریں, ذرا سی احتیاط سے نسلوں کا فیوچر ہوگا. کہیں کوئی نل کا بلا مقصد کھلا نظر آئے فوراً بند کریں. گھریلو کام کاج کے دوران بے تحاشا پانی خواتین نہ بہائیں, خواتین نہ بہائیں. نہانے یا دان صاف کرنے اور کلی کرنے کے دوران مقصد پانی نہ بہائیں. واش روم یا کچن میں کوئی نلکا یا ٹینکی لیک ہو رہی مرمت کریں, پانی ضائع نہ ہو, پانی ضائع نہ ہو, پانی ضائع نہ ہو. ایک تھی نوکری, سننا ذرا کام کی بات. نوکری کے لیے ہو رہے تھے, انٹرویو ہو رہا تھا. سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ایک کمرے میں ماہرین بیٹھے ہوئے تھے جو نوکریوں کے لیے لوگوں کو نوکری دے رہے تھے, اور انٹرویو دینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے. ایسے تھوڑی دیر بندہ اوپر جاتا, درخواست لیتے رکھ دیتے, جاؤ ٹھیک ہے, پھر جاتا رکھ دیتے. جب یہ گیا نا, اس کی درخواست لے کے کہنے لگا جاؤ تمہیں نوکری مل گئی ہے. مذاق کر رہا ہوں مجھے. اس کی درخواست لی, دستخط کیا, جاؤ بیٹا نوکری مل رہی ہے فلاں, آ کے جوائن, اپنا لیٹر لے جانا. اس نے مذاق سمجھا اور لیٹر آ گیا, ان سے نوکری مل گئی. یہ مثال دے رہا ہوں, ضرور سنوانا لوگوں کو, ضرور سنوانا, میرے وظیفے بھی سنوانا, یہ مثال بھی سنوانا. اس نے پوچھا ان سے بعد میں, یعنی جاب ملنے کے بعد, گورنمنٹ کی جاب ملی, بڑی اچھی گزٹڈ پوسٹ ملی 17th grade کی, میرے اندر کون سی خوبی تھی مجھ سے زیادہ خوبصورت, اعلی تعلیم, اعلی نالج, کوالیفیکیشن, آخری سفارشیں کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہم کیمرہ لگا کے ہر بندے کو دیکھ رہے تھے, راستے میں ہم نے کرسی رکھی تھی ٹیڑی میڑی, کسی نے پرواہ نہیں کی, بلب جل رہا تھا کسی نے پرواہ نہیں کی, کولر پڑا تھا کولر کی ٹونپی کھلی ہوئی تھی کسی نے پرواہ نہیں کی, پنکھا چل رہا تھا کسی نے پرواہ نہیں کی. کیوں جب سیڑھیوں میں آیا نا, تو نے کرسی کو سیدھا کر کے رکھا, کولر کی ٹوٹی پانی ضائع ہو رہا تھا وہ بند کیا, پنکھا بند کیا ہم دیکھ رہے تھے, اور بلب بند کیا. ہم نے کہا یہ بندہ جس کے اندر احساس ہے, ایمانداری ہے, یہ ملک قوم کا نام اور خدمت یہی کرے گا. لے بھائی سلیکٹ ہو گیا, صرف تیری ان اداؤں کی وجہ سے ہمیں تو نے سلیکٹ کیا تھا. کولر کا پانی, تیری میری کرسی کو سیدھا, بلب بند کیا دن کی روشنی میں, پنکھا غیر ضروری چل رہا تھا, تیرے مزاج میں احساس ہے. آج ہمارے مزاج میں احساس ہو کرے ضرورت سے زیادہ وہمی ہے.
کہیں جی ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آج حکومتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ اپنے مزاجوں میں احساس پیدا کریں پانی کے سلسلے میں. اعلانات اور ہیں کہ ہمارا اپری کا 3 روزہ روحانی چلہ جسے ہم اجتماع کہہ رہے ہیں، اس کی دعا 28 نومبر سے 1 دسمبر تک، اور حویلی میں جو روحانی چلہ ہوگا اس میں ایک درود پاک کا خاص چلہ کروایا جائے گا، ایک خاص درود پاک کا، جس میں 313 مرد اور خواتین کو صرف اجازت دی جائے گی. وہ ہوگا 21 فروری سے 23 فروری بروز اتوار صبح دعا، اور اس درود کی خصوصی اجازت ہوگی. سپیکر والی جماعت مزید توجہ کریں، ہمارے مولانا اس کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی کارگزاری ہے، مزید توجہ کرتے رہیں. 25 اگست کو انشاءاللہ دم ہوگا، نماز فجر کے فوراً بعد دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا، کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا، اور خدمت والوں کا مذاکرہ ہوگا. یہ اگست لکھا ہوا ہے، یا کریم، اکثر ایسے ہوتا ہے مجھے اعلانات نہیں دیتے، اب میں کہاں سے لاؤں کاغذ پہ؟ کوئی اصل میں کوئی بندہ نہیں جو کاغذ پہ نظر ثانی کر لے. 25 ستمبر، 29 کتنا؟ اب یہ اعلان ایک دفعہ بتاؤ. 29 ستمبر. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے وظیفہ بتائیں، ستمگر سے میرا واسطہ ہے. میں نے کہا ستمگر کیا؟ کہا ستمبر میں پیسے اکثر ختم ہو جاتے ہیں فائنانشلی کرائز ہو سے، ستمگر سے میرا واسطہ ہے. 29 ستمبر. اور اگلا جو ہمارا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ لنگر کا درس کے فوراً بعد اوپر انتظام ہوتا ہے، بعض نئے افراد آ کے بیٹھے رہتے ہیں، لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے، پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے. ابھی ایک عشاء کی نماز یہاں ہوگی، اگر جن کی جماعت رہ جائے وہ نیچے حسینی ہال، ہال نمبر 6 میں ادا کریں گے. اور جو بھی حضرات یہاں رہنے کے لیے تشریف لائیں، اپنے بستر کے ہمراہ تشریف لائیں. اپنے واٹس ایپ پر روزانہ گھر بیٹھے طبی روحانی آڈیو ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ پر جا کر واٹس ایپ لنک کو جوائن کریں، جو وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. ابھی مجمع اٹھے گا، اٹھتے ہوئے مجمع اپنی جیب اور موبائل کی خود حفاظت کرے، کہیں کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے. موٹر سائیکل کی پارکنگ گلیوں میں ہوتی ہے، اس کو گلیوں میں نہ لگائیں، باہر لگائیں. مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. اور رسالے کو مختلف زبانوں میں ترجمے کے لیے مخلصین مزید توجہ کریں. اور یہاں مہمانوں اور تسبیح خانے کی خدمت کے لیے ہر جمعرات جھاڑو، یہ قالینیں صفائیں بچھانے کے لیے خدمت والے حضرات ذوق شوق سے تشریف لائے کریں. خواتین ہر حال میں یہاں آ سکتی ہیں، جس حالت میں ہو درس میں آ سکتی ہیں. حامیم لایون سارون 313 بار، یا حافظ و یا سلام 11 یا 1 تسبیح ہمارا مستقل کا چندہ ہے، یہ ہماری تسبیح خانے کی ضرورت ہے. میری نسلوں کے، میری ساتھیوں کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں، اور اپنے طبی تجربات مشاہدات ضرور لکھا کریں. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں. ریٹائرڈ بوڑھے حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقف کریں. ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ اور منتخب حدیث اور آداب معرفت ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ 9-10 محرم کو مجالس ذکر حسین اور فضائل اہل بیت یہاں ہوں گے. جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں 9-10 محرم کا سحری افطاری کا انتظام ہوگا، جن کو کوئی مجبوری ہے تو ان کے لیے 3 وقت کھانے کا بھی انتظام ہوگا. یہاں بہت مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، 9-10 محرم کو یہاں سعادت سمجھیں اور یہاں تشریف لائیں 9-10 محرم کو انشاءاللہ. اور 11 جمعراتوں کا عمل 14 نومبر سے شروع ہوتا ہے، سورۃ اخلاص کا عمل، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے اعمال ہیں، اس پہ توجہ کریں. اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. آج سمجھ آئی کہ 12 ایکڑ کے گھر نہیں رہتے، ایک جھوپڑی والے کو رب کہاں رنگ دیتا ہے. تو میں آپ کو جو اصل میں باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کی نسلوں کا فیوچر بنا رہی ہیں یا بگاڑ رہی ہیں؟ برائٹ فیوچر، بہترین مستقبل اگر چاہتے ہیں، آپ خوشحال ہیں آج تو آپ کی نسلیں اگر خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اعمال کی دنیا کے بغیر نسلیں خوشحال نہیں ہو سکتی. اس پہ توجہ فرمائیں. کریں گے؟ اب بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لہجے لفظوں اور حرفوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت.
اس میں آپ کا ذکر، اس کے بعد کچھ دیر بعد اس میں دعا ہوگی. قبولیت کا وقت ہے، پوری توجہ دھیان آواز آنے گانے کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا بھی مانگیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے. بجلی بند کر دیں سب.
یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام. اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضا له. اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضا له. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص اخلاق عطا فرما، کامل برکت اور عافیت عطا فرما. دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے. غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما اور غیب سے ہماری مشکلیں حل فرما. پل پل کو مزین معطر فرما، پل پل میں ہمارے غیب سے ہمیں اپنا تعلق عطا فرما اور اپنے حبیب کملی والے کا عشق عطا فرما. محمد آل محمد، اصحاب محمد سے نسبتیں عطا فرما. اولیاء کا ادب دے دے یا اللہ، ہمارے ہر سانس کو معطر کر دے، منور کر دے. یا اللہ ہماری مغفرت کے پروانے دے دے، آخری وقت اچھا کر دے، آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کر دے. ہمارا آخری لمحہ لمحہ ہمارا یا اللہ نور سے بھر دے. یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کو اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرما اور جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جو دن جو رات گزر گئے اس پہ ندامت ہے، ہر لمحے لمحے پہ ندامت ہے، ہر پل پل پہ ندامت ہے. یا اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما. اللہ تسبیح خانے میں آنے والے کو محروم نہ فرما، تسبیح خانے کے چاہنے والوں کو محروم نہ فرما، اور تسبیح خانے میں جتنی دنیا کے جس کونے میں نسبتیں رکھتے ہیں انہیں محروم نہ فرما. ہمیں ہر سال حج عطا فرما، عمرے کی زیارتیں عطا فرما، اور ادب عطا فرما، ادب عطا فرما، اور رزق حلال طیب کے دروازے کھول دے. یا اللہ جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضے دور کر دے، جو مال کی مشقتوں میں پھنسے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو قرضوں میں دھسے ہیں ان کے لیے سہولتیں کر دے. اللہ مریضوں کو شفا دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، غم کے ماروں کے غم دور کر دے، ہماری مشکلات مسائل حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے. ہمیں دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، مال بھی دے دے، صحت بھی دے دے، عزت بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے، نعمتیں بھی دے دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، اور جن کو دین ہے ان کو فرما برداری دے دے، ایمان دے دے، اخلاق دے دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، روح کی دنیا معطر کر دے، من کی دنیا مظفر کر دے. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ بھیج. کوئی بندی اور بندہ یہاں تسبیح خانے میں آیا ہو یا دنیا کی جس کونے میں بیٹھا آمین کہہ رہا ہو، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مرادے دے دے، اور کسی کو نامراد نہ لوٹا، اور کسی کو بے مراد نہ لوٹا، سب کو دنیا کی مرادیں دے. آخرت کی مرادیں دے، خیر کی مرادیں دے، اور برکتیں عطا فرما، اور راحتیں عطا فرما، اور رحمتیں عطا فرما. تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے صدا وسعت عطا فرما. اے لوگوں کو متوجہ فرما، میری نسلوں کو اس کا خادم بنا، اور فتنے سے حفاظت فرما. کبھی تسبیح خانے کو فقر غربت تنگ دستی سے بچا، غیب سے ضرورتیں صدا پوری فرما، اور قیامت تک انسانوں کو خیر پہنچانے کا ذریعہ بنا، عافیت پہنچانے کا ذریعہ بنا. اپنی اور تسبیح خانے کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما. اللہ جو آئے ہیں ان کو دے دے، جو نہیں آئے ان کو عطا کر دے. صدا ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، صدا ہماری مشکلیں حل کر دے. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے جو پریشان ہیں ان کے عرشوں سے فیصلے کر دے، ان کے عرشوں سے فیصلے کر دے. جوڑ کے رشتے عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما. اور جن کے گھر بہلا جوڑ کے رشتے بن گئے ہیں ان کے دلوں میں ہمیشہ جوڑ دے دے، محبتیں دے دے، پیار دے دے، الفت دے دے، خیریں دے دے، راحتیں دے دے، عافیتیں دے دے. اللہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اور ہماری دنیا آخرت کو اے نور سے بھر دے. یا اللہ بخیر سے بھر دے اور برکت سے بھر دے. اے اللہ تو کریم ہے، اور کریم کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. یا اللہ جو منگتا ہے اس کو دے دے، جو روتا ہے اس کے آنسو خشک ہونے سے پہلے عطا کر دے. سسکیاں لینے والی کی سسکیاں ختم ہونے سے پہلے عرشوں سے فیصلے فرما، اور فرشوں کو مزین فرما. یا اللہ تو کر دے، اے اللہ تو چاہ لے، اے اللہ تیرے چاہنے سے ہو جائے گا. یا اللہ ہمارے سفر کو عافیت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ فیضان حاصل ہونے کا ذریعہ بنا. کوئی سفر میں جانے والا خالی نہ لوٹے، سب تیری رحمت اور برکت سے معمور آئیں اور جھولیاں بھر کے آئیں. اے اللہ تو غیب کے خزانے سے ہماری حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما. اللہ دنیا کے جس کونے میں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا یا چاہتے ہیں، اور یا اللہ جو دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، ان سب کی دنیا بہتر کر دے، ان سب کی آخرت بہتر کر دے. اے اللہ میرے وطن کی خیر کر دے، بادشاہوں، کچہریوں، ایوانوں، اور یا اللہ جتنے بھی گھر ہیں، گلیاں، سب کی خیر کر دے، اور سب کو خیر سے بھر دے. سب کی خیر کر دے اور سب کو خیر سے بھر دے. اللہ ہمارے ٹوٹے گولوں کو قبول فرما، اور اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اور نکلی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہاں مجلس یا مجذوبی ہوگی، یہاں صرف اعمال کے فائدے اور مشاہدے، کوئی طبی عمل ہو آپ نے آزمایا ہو اس کا فائدہ مشاہدہ آپ کے علم میں ہو، کوئی روحانی عمل جیسے آپ نے درس میں بھی سنے، ان کا کوئی فائدہ ہو، کوئی مشاہدہ ہو، آپ نے کسی کو بتایا ہو، اس کا آپ نے تجربہ، کو فائدہ آپ کے سامنے ہو، تو صرف وہ بیان کریں گے. ذاتی سوال جواب کی مجلس بھی نہیں ہے، ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اعمال کے فائدے، اعمال کے مشاہدے اور بس. اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے، خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی جو بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے.
جی بتائیں.
السلام علیکم، میرا نام محمد سہیل ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. تو کچھ میرے کاروباری معاملات اس طرح سے خراب ہو گئے کہ میرا لاکھوں کا کاروبار ہے، اور اس میں اتنی تشنگی پیدا ہو گئی دوسرے بندے کے ساتھ کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس بندے کے دل میں بھی میرے لیے بڑے برے طریقے آ گئے، اور میں اس طریقے سے پھنس گیا کہ مجھے سمجھ نہ آیا میں جاؤں کدھر. کیونکہ میرا تعلق تقریباً کوئی 8-10 مہینے سے تسبیح خانے سے ہے، تو میں نے فوراً رجوع کیا تو یہاں سے مجھے جو چیز ملی اور یہاں تک تھا کہ وہ بندہ اس نے ایسی تحریر مجھ سے کروا رکھی تھی کہ میرے خلاف مقدمہ بھی کر سکتا تھا. اب عید سے پہلے مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں. میں تسبیح خانے میں آیا, یہاں سے مجھے جو چیز ملی وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ دو نفل صلاۃ حاجت پڑھے اور اس کے بعد سورہ یاسین تین بار پڑھے اور دل میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم پیدا کرے اور اس کے دل میں جو شیطان آ گیا ہے وہ دور ہو جائے اور آپ کے لیے اس کے دل میں رحم اور نرم گوشہ پیدا ہو. میرا خیال ہے کہ میں نے 10 یا 12 دن کیا, میں حیران رہ گیا کہ عید کے فوراً بعد اس بندے کے پاس میں گیا. میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو دعا ہے اور جو تم میرے ساتھ کرنے والے ہو یہ ناجائز ہے. اس نے کہا جی میں آپ مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے, جائے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہوا, میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کرنے لگتا, میں ختم کرتا ہوں اس تمام بات کو. آپ یقین کریں کہ میرا تسبیح خانے پر اور بھی ایمان پکا ہوا کہ یہاں سے جو بھی ملتا ہے اس سے بڑی خیر اور برکت ملتی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ملا تھا کہ آپ گھر میں افا حسبتم کی آیت لگائیں, اس کا بھی بہت فائدہ ہوا گھر میں. بہت بہت شکریہ.
السلام علیکم. رمضان سے پہلے میرا بڑا بیٹا تقریباً 14 دن اس کو مسلسل بخار رہا, جس کی وجہ سے اس کا کوئی 7 سے 8 کلو وزن اس کا کم ہو گیا تھا. رمضان میں حضرت جی کا ٹی وی پہ پروگرام آتے تھے, اس پہ حضرت جی نے ایک ٹوٹکا فرمایا تھا کہ چونے بجا ہوا چونا اس کا جو اوپر والا پانی ہوتا ہے اس نترا ہوا, اس کو ایک چمچ لے لیں اور اس کو مزید 1 کلو پانی میں مکس کر لیں اور اس کے اندر 5 چمچ شہد کے ملا لیں. دوائی تیار ہے, صرف ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں اکری اعضا بھی ملا لیا تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے. یہ جب دوائی تیار ہے اس کا 1 بڑا چمچ دن میں 3 دفعہ بچے کو دیا, تقریباً ہفتہ یا 10 دن دیا تو الحمدللہ اس نے 15 سے 20 دن کے اندر اس کا جو ریکوری تھی وہ ہو گئی. یہی پچھلے دنوں میں دوبارہ وہ چونا لینے گیا تو دکاندار نے مجھ سے پوچھا تھوڑے سے چونے کا کیا کرو گے, میں نے اس کو یہ سارا ٹوٹکا بتایا, وہ بہت خوش ہوا. اس نے ریٹرن میں مجھے ایک اور چونے کا ایک ٹوٹکا بتایا, انہوں نے کہا چونا لے کے اس کو باریک پیس لیں, اس کے بعد اس کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے اس کا کی ایک پیسٹ سی بنا لیں, اس کو روئی کے اوپر لگا کے کسی کو جوڑوں کا درد ہو, کوئی ہڈی پہ کوئی چوٹ لگی ہو, کوئی موچ آئی ہو, کوئی کمر کا درد ہو, کہ میں اس کے اوپر اس کو روئی سے لگا کے پٹی کر دیں اور 1 دن کے بعد پٹی کھولیں. اور اس طرح کی اس نے بتایا تھا کہ تم کو 5 سے 7 دفعہ پٹی کرے, انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی درد ہو چوٹ ہو اس میں افاقہ ہوتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عظیم لاہور سے تعلق ہے. 21 مارچ 2019 کو حضرت صاحب نے اپنے درس میں بتایا تھا کہ حلوہ روٹی والا عمل کرنا ہے آپ نے, جو کل جمعہ آئے گی, جو کہ حضرت جی کے لیے وہ دن تھا, آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اس جمعے کو حلوہ روٹی والا عمل کیا, 40 روٹیاں تقسیم کی, اور آئندہ جمعرات میں حضرت صاحب نے اس کا فائدے بتانے تھے, وہ تو آئندہ جمعرات بتانے تھے, لیکن ہفتے کو ہی مجھے اس کا فائدہ مل گیا کہ بھائی کہ یار تمہیں سوچوں بائک لے دوں. اور جمعہ رات کو سنا, جمعہ کو عمل کیا اور ہفتے کو 23 مارچ کو اللہ نے مجھے جو ہے نا اس وسیلہ بنا دیا اور پھر میں نے چند دن بعد بائک لے لی. اس کے علاوہ نومبر 2018 کو ایک بائک سیل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا کوئی مناسب قیمت نہیں لگ رہی تھی, کوئی کہتا تھا 6,000 کوئی 8,000, تو میں نے اس کا نا سلسلہ چھوڑ دیا. پھر آئندہ جمعرات اس طرح سے چلتے چلتے یہ جو 5 ذی الحج تھی, اس دن اللہ نے خود ہی وسیلہ بنایا کہ ایک گاہک خود آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے بائک چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا میں لا نہیں سکتا, گھر جا کے دکھانی پڑے گی, اس حالت میں نہیں ہے. تو گلبرگ میرا دفتر ہے, وہاں سے گھوڑے شاہ کا راستہ میں صرف یہ پڑھتا گیا ہوں لا خلابہ, اور نیت یہ تھی کہ یا اللہ اتنے کی بک جائے کہ نہ میرا نقصان ہو نہ اس خریدنے والے کا ہو. اور جب گھر جا کے اس کو بائک دکھائی, اس نے اس کو دیکھا اور اس نے 15,000 میں مجھے میری بائک جو ہے نا مجھ سے خرید لی, اور اس طرح نہ اس کا نقصان ہوا اور میں بھی بیچ کے بہت خوش ہوں. جزاک اللہ خیر.
اب یہ بیعت کا من ہوگا ساتھی, ایک درمیان میں جگہ بنا لیں اور یہ چادر دور تک کھول لیں ساتھی, پھیلا بھی لیں کھول بھی لیں دور تک لے جائیں, اور اگلے اس ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیعت میں شرکت ہو جائے گی. خواتین کی طرف بھی مائیں بہنیں اب بیعت کر سکتی ہیں, جو ساتھی پہلے سے بیعت ہیں وہ اس بیعت کے عمل میں دوبارہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیعت ہو جائے گی. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے, بیعت میں شرکت ہو جائے گی.
جاز کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ, میں نے توبہ کی شرک بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے, عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ, میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ, میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگو. آمین برحمتک یا رب. بیعت دراصل توبہ ہے, اور سابقہ زندگی میں اللہ تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. تین تسبیحات کا اہتمام, تلاوت نماز با جماعت کا اہتمام, حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ توجہ, اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے, اور میں آپ سب رابطے کے محتاج ہیں, اور درس ایک بہترین رابطے کا ذریعہ ہے. تو درس سنتے رہیں, تسبیح خانے سے رابطہ رکھیں. اللہ قبول فرمائے.